لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض
ورب العرش الكريم
ورب العرش الكريم
سيكتب في البورتة إن شاء الله لا إله إلا الله العظيم الحليم
لا إله إلا الله العظيم الحليم
अब आप लोग पढ़ें इकट्ठे मिलके
لا إله إلا الله العظيم الحليم
لا إله إلا الله رب العرش العظيم
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض
ورب العرش الكريم
ورب العرش الكريم
आप लोग इकट्ठा एक एक पढ़ें
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسا رہا کل کا دن جب آپ نے کہا کہ تھینک یو فار میرینگ می کس کس نے کہا آپ نے نہیں کہا آپ کو الگ سے ٹیوشن کی ضرورت ہے جی کس کس نے کہا ہاتھ کھڑا کیجیے ماشاء اللہ کوئی اگر پرسنل نہیں ہے تو اپنا ریئیکشن شو کرے گا کہ کیا آپ کو جواب کیا ملا اس کے بعد اماں جی آپ نے کہا تھا انکل جی کو جی آج کہنا جا کے آپ نے تسی آج انکل جی کا شکریہ ادا کرنا ہے وہ تو بےچارے کریں گے ہی انہوں نے اور کہاں جانا ہے نہ کر کے اب آپ نے بھی کرنا ہے جی کوئی شیئر کرنا چاہتا جی آپ پلیز تو فائدہ پھر آپ کو ہی ہوا نا پھر نیا شادی کا گفٹ ملے گا ماشاء اللہ ان کو پتا تھا آج ایک اور اچھی ٹپ لے کر آئے گی تو ایسا نہ ہو کہ وہ گاڑی کا بہانہ بن جائے اور جا نہ سکے ادھر اگر کوئی کوشن ہے نا دے دیں یہ تھوڑی کرسی اور کوئی ایک شیئر کر دے اپنا شیئر کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس موجے لگی ہوئی ہیں بس آپ دیکھیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان سیدھی سی بات ہے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اور وائستازن ربکم لا ان شکرتم لازیدنکم آپ کی اپنی زندگیاں خوشی سے بھر جائیں گی میں کہتی ہوں کسی کو غصہ آیا ہو کوئی آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو اور آگے جا کے آپ اس کو ایک میٹھا جملہ بول دیں وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ جھگڑ نہیں سکتا یہ آخر تو انسان ہے نا پتھروں سے تھوڑی ہماری شادی ہوئی ہے تو کبھی نہ سوچیں کہ میرے شوہر جو ہے وہ سدھر نہیں سکتے شاید غلطی میری اپنی ہی ہو یہ سوچ جب آتی ہے نا زندگی میں تو بہت بہتری آتی ہے تو چلتے ہیں پھر آج اور بہت ہی خوبصورت چیزیں ہمارے سبق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے فہم کو کھول دے اور ہم بہترین چیزوں سے لے کے چلیں کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر 94 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے آپ لوگ ریڈی رہیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر مصیبتوں سے کیسے نمٹے اس ٹاپک میں سے جو ٹاپک ہم کر رہے ہیں وہ ہے مصیبتوں کے آنے سے پہلے کرنے والے کام ابھی تک ہم نے دو کام دیکھ لیے سب بولیے میرے ساتھ پہلا کام جو مصیبتوں کو آنے سے روک سکتا ہے وہ کیا ہے شکر گزار ہونا. ہم جتنا اللہ کا اور بندوں کا شکر ادا کرتے جائیں گے ہمیں ان کی طرف سے آنے والی تکلیفیں کم سے کم ہوتی جائیں گی. دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. پھر اس میں ہم نے مثالیں دیکھی تھی, غزوہ احد کے موقع پہ ایک بہانہ بن گیا. پھر اسی طرح سے ہم نے بہت سارے اور واقعات دیکھے تھے کہ کیسے ایک صحابی نے بائیں ہاتھ سے کھانے کے وقت, یعنی دائیں ہاتھ سے کھانے کا تکبر کے ساتھ انکار کر دیا تو پھر ان کا ہاتھ کبھی اٹھ نہیں سکا. پھر ایک مثال ہم نے دیکھی کہ احرام کو مسنوی سے باندھنا چاہا جبکہ ذوالخلیفہ سے باندھنے کی بات تھی. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور ایک پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کرنا, یعنی مال کو اس نیت سے جمع کر دینا کہ بعد میں مہنگا ہوگا تو بیچیں گے. تو جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو پھر انہوں نے اس پہ جو ریئیکشن شو کیا اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ فالج کا شکار ہو گئے. اب میں اور آپ ججمنٹل نہ بنیں, یہ بھی یاد رکھیں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس طرح کے عوامی ٹاپک پڑھاتے ہوئے کہ مصیبتوں کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں تو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کا جینا دوبھر کر دیا. ایک تو ان کی تیمارداری کرنی جائے اور ساتھ ایک فتویٰ بھی دے کے آ جائیں کہ آپ کو پتہ یہ آپ کے کسی گناہ کی سزا ہے. ایک چھوٹا سا اصول یاد کریں, اس کے بعد بک پہ چلتے ہیں. آپ کے اوپر تکلیف آئے تو سوچئے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے. دوسرے کو تکلیف میں دیکھے تو سوچئے کہ یہ اس کے درجوں کی بلندی ہے. پہلے دن سبق میں یہی پڑھا تھا نا, دو سبب ہے, یا درجوں کی بلندی ہوتی ہے یا گناہوں کی سزا. تو میرے پہ جو تکلیف آتی ہے نا یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے, اور میرے کسی پیارے پہ آتی ہے تو یقیناً اس کا اللہ کے ہاں بڑا اعلیٰ مقام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مزید اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں. بس یہی مسلم مینرز ہیں, یہی ایتھکس ہیں, یہی اخلاق ہے. جب ہمارا یہ اخلاق ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ ہمارے تعلقات دوسروں سے بہت خوبصورت ہوں گے. بک شروع کر رہی ہوں لیکن آپ سے پھر گزارش ہی ہوگی کہ جب بھی لوگ ادھر سے آئیں آپ ادھر نہ دیکھیں. ہم اتنے سے کلاس روم میں اگر فوکس ہو کے نہیں پڑھیں گے تو دنیا میں جائیں گے تو پھر ہم کیسے فوکس رہیں گے. تو جو آتے ہیں بیچاروں کو آنے دیا کریں. آپ لوگ توجہ سے بیٹھیں, یہ بھی ایک قسم کا امتحان ہے. نماز میں جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں یا سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو نماز باطل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا. تو قرآن کی کلاس میں بیٹھتے وقت بھی آپ اعتکاف کی اور عبادت کی نیت کرا کریں. واللہ ہی یہ عبادت سے کم نہیں ہے, علم حاصل کرنا عبادت کی بہترین قسم ہے. تو آئیے تیسرا سبب آج ہم دیکھیں گے, اور وہ کیا ہے؟ دنیاوی سزاؤں کا موجب بننے والے گناہوں سے بچنا. یہاں ہم کافی زیادہ گناہوں کی لسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں, کہ کچھ گناہ ایسے ہیں, عام طور پہ تو ہر گناہ ہی, لیکن خاص طور پہ کچھ گناہوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمیں ملتے ہیں, آپ کی احادیث ہیں کہ اس گناہ پہ یہ سزا. تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, ہم اس کو گو تھرو کریں گے. کیونکہ اوور آل تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ گناہوں سے تکلیفیں آتی ہیں نبی کی نافرمانی سے, لیکن کچھ گناہوں پہ خاص طور پہ دنیا میں سزا ہے. یا نوٹ کیجئے گا, دنیاوی سزائیں, یہ نوٹ کریں, اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھیں کہ عام طور پہ گناہوں کی آخرت میں سزا ملے گی, لیکن اس ٹاپک میں ہم وہ گناہ پڑھنے والے ہیں جن پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی سزا کی بات کی ہے. تو اس میں پہلی دلیل آپ کے سامنے جو ہے وہ سورۃ شورا کی آیت 30 ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے, اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتے ہیں. بات واضح. اگر اللہ ہمیں ہمارے ہر گناہ پہ پکڑے تو کیا ہو؟ قرآن میں اس کا بھی جواب موجود ہے, 12ویں پارے کی پہلی آیت کھول کے پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولو یاخذ اللہ بالشر, دوسری آیت ہے شاید, بالکل شروع میں ہی ہے, 13ویں پارے کے ہوگی انشاءاللہ, کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ہر گناہ پہ پکڑ لے تو تم زمین پر کسی چلتے پھرتے انسان کو نہ دیکھو. تو یاد رکھیے اللہ ہمیں ہر گناہ پہ نہیں پکڑتے, بہت سارے تو چھوڑ ہی دیتے. پھر دوسری آیت سورۃ روم آیت 41 ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, عید الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں, خشکی اور تری سے کیا مراد ہے؟ لینڈ اینڈ سی, اوشن. اور میں جب بھی کبھی سمندروں کے اندر گل گپاڑا کرتا لوگوں کو دیکھوں, اور بڑے بڑے کروز ہیں اور بڑے بڑے شپ ہیں اور اس کے اندر نافرمانیاں لوگ کریں, تو مجھے ہمیشہ یہی یاد آتا ہے بات کہ انسانوں نے زمین کو تو گناہوں سے آلودہ کر ہی دیا, اب پانیوں میں بھی جا کے گناہ کریں گے اور فضاؤں میں اور ہلاؤں میں بھی گناہ کرنے کے ارادے پورے موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا, تاکہ وہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دیں تاکہ وہ باز آ جائے. یہ جو لعلہم یرجعون ہے, اس میں ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض دفعہ انسانوں کو ان کے گناہوں پہ دنیا میں کیوں پکڑتے ہیں؟ تاکہ باز آ جائے. سیدھی سی بات ہے کہ ایک دفعہ بچہ چل رہا ہے اور کسی جگہ سے گرا, تو اس کو نہیں چاہیے نا کہ دوبارہ وہ کام کرے. جس راستے سے آپ پھسلے ہیں آپ وہ راستہ چھوڑ دیں. تو لکھیے ایک جملہ, یہاں بک میں نہیں ہے لیکن آپ کے کام کا ہے, بعض دفعہ دنیا میں ہمیں کسی گناہ پہ جو تکلیف آتی ہے, یہ اللہ کا ہم پہ رحم ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں. آپ رات کو سورہ سجدہ پڑھ کے یا سن کے ضرور سوتے ہوں گے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ لِنُذِيقَهُمْ, تاکہ ہم ان کو چکھائیں ایک قریب کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے. تو بعض دفعہ دنیا میں تکلیف کا آنا اللہ کی سزا نہیں, اس کی رحمت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بچہ غلط کام کرتا ہے تو ماں اس کو کہتی ہے, دیکھو اگر یہ کام, ماں اس کو ڈانٹتی ہے. اب ماں کی ڈانٹ کیا ڈانٹ ہوگی؟ ماں کیوں ڈانٹتی ہے؟ کہ بچ جائے, ورنہ کیا ہوگا اگر وہ نہیں رکے گا؟ کل پولیس پکڑ لے گی, پولیس چھوڑے گی تو پرسوں کو جیل میں لے جائے گا. تو گھر کا بندہ سمجھائے اور بندہ سنبھل جائے, تو یہ عقل بندی ہے کہ پھر بات باہر نہیں جاتی. تو پہلے تو یہی دعا کیا کریں ہم سب کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. لیکن اگر کوئی پکڑ آتی ہے دنیا میں تو یہ کہا کرے کہ اللہ اس کو ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اب یہ کون سی پکڑ ہوتی ہے؟ امام ابن قیم کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو سب کچھ ہے, انہوں نے مطلب جو دو بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں, دیکھیے گا. کہتے ہیں گناہوں کی سزا میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نعمتیں ختم کر دیتے ہیں اور عذاب کو لے آتے ہیں. بندے سے کوئی نعمت نہیں جاتی مگر گناہ کی وجہ سے, اور اس پر کوئی عذاب نہیں آتا مگر گناہ کی بنا پر. یعنی آپ دیکھیے نعمتوں کی تاثیر چلی جاتی ہے. آپ دیکھیے اولاد ہے, اولاد کی خوشی کم ہے. مال ہے لیکن مال کو پا کر انسان کا دل مطمئن نہیں ہے. نرم گرم گھر موجود ہے لیکن گھر میں رہنے والوں کے دلوں میں محبت نہیں, تو یہ نعمتوں کی مٹھاس چلی جاتی ہے. ظاہر چیزیں ہیں, لگژریس لائف ہے لیکن خوشی نہیں ہے. آج آپ دیکھیے کہ لگژریس لائف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے لوگوں نے اپنی صحتیں برباد کر دی لیکن سچی خوشی نہیں مل سکی. پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, ما نزل بلاؤ الا بذنب ولا رفیع بلاؤ الا بتوبت. اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا, بہت ہی خوبصورت اور آسان سی بات ہے. کوئی مصیبت گناہ کے بغیر نازل نہیں ہوتی اور کوئی مصیبت توبہ کے بغیر اٹھائی نہیں جاتی. کیا پتا چلا؟ جب ہم اپنے کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے وہ مصیبت نہیں جائے گی. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹروں پہ آپ جاتے ہیں, آپ جو آپ کا عقیدہ ہوتا ہے اس کے مطابق دم درود کراتے ہیں, جھاڑ پونک کراتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں, حرم میں جاتے ہیں, نہیں ٹھیک ہوتا بندہ, یا وہ مشکل نہیں ٹلتی. کیوں؟ توبہ کا انتظار ہوتا ہے. چھوڑو اس گناہ کو, یہ ایسے ہی ہے جیسے پیٹ میں درد ہے. حکیم صاحب کے پاس مریض جاتا ہے, اب مریض بتاتا تو نہیں لیکن حکیم صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے کچھ کھانے میں گڑبڑ کی تھی. کیا کھایا تھا؟ کہتا ہے کچی روٹی کھا لی تھی یا جلی ہوئی روٹی کھا لی تھی یا مرچیں کھاتا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ سب سے پہلا کام مریض کیا کہے گا؟ ڈاکٹر, سب سے پہلے حکیم کیا کہے گا کہ یہ کھانا چھوڑو. دوا کھائے پھر اگلے دن آئے, فائدہ ہوا نہیں, کیا ہوا, پہلے سے بڑھ گئی, کیوں بھی, کیا وجہ ہے, دوا کھا رہے ہو ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی, یہ بتاؤ کہ وہ روٹی تو نہیں اب دوبارہ کھائی؟ کہتا وہ تو ساست کھا رہا ہوں. کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ بولا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے یا دوا سے بہتر ہے. تو یہ پرہیز کرنا لازمی ہے, اس کے بغیر اللہ تعالیٰ پھر بندے کو چھوڑتے نہیں ہیں. پھر اسی طرح سورہ شورا کی 30 ہی میں یہ جو بات ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, اس میں بھی وہی بات آ گئی کہ بہت ساری تو معاف کی ہوئی ہیں, کچھ پہ پکڑا ہوا ہے. سورت انفال آیت 53 میں آتا ہے، ذالک بان اللہ لم یکن مغیر النعمت انعمہا علی قوم حتی یغیر ما بانفسہم، وہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی گروہ کو عطا فرماتے ہیں اسے پھر کبھی نہیں بدلتے جب تک کہ وہ لوگ اپنی حالت نہ بدل لیں۔ یاد رکھیے، یہ لکھیے جملہ، ہم بعض اوقات روتے دھوتے گلے شکوے کرتے، دوسروں کو کوستے، اس نے یہ نقصان کرا دیا، اس کے مشورے پہ چل پڑے، اس نے راستہ دکھایا اس کام کا، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن جس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی وہ اپنی حالت کو بدلنے کی، اپنی حالت کو نہ بدلنے کی طرف نہیں جاتی، حالت بدلنی۔ اسی پہ یہاں تو یہ سورت انفال کی آیت ہے نا، سورت رات میں بھی یہ رات، یہ میرا حال ہے، یا یونس سے رات میں آیت آتی ہے جس کو علامہ مولانا حالی نے شاید کہا ہے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ اس کو اپنے اجتماعی حالات پہ بھی لے کے دیکھیے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان میں بہت ساری مصیبتیں ہیں، بجلی نہیں ہے، بارشیں بہت ہو گئی، ہر سال سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے۔ اب ہم اس کا شکوہ تو کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے حالات کے بگاڑ کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی حالت نہیں بدلتے۔ ایک دو سال پہلے بہت ہی زیادہ خطرہ تھا جنگ کا، اور نہ جانے کیا کچھ خبریں تھیں، ادھر ہی میرا خیال ہے میں لندن تھی یا کہاں تھی، تو اتفاق ہوا پاکستان جانے کا، لوگوں نے لٹرلی مجھے روکا کہ مت جائیے، یہ کوئی پاکستان میں جانے کے دن ہے، کیونکہ ہر وقت یہی خبریں پھیلی ہوئی تھی کہ جنگ لگنے کا خطرہ ہے اور پاکستان انڈیا کا آپس میں چل رہا ہے معاملہ۔ خیر، قصہ مختصر، جو بھی ہوتا ہے انسان جاتا ہے۔ جب میں گئی اور وہاں سے ایئرپورٹ سے لے کر ایئرپورٹ تک جو کچھ میں نے حالات دیکھے، جب میں واپس آئی تو ملنے والے پوچھتے ہیں سنائیے کیا حال تھا پاکستان میں اور جو بھی کیسے حالات ہیں، تو میں نے ایک ہی جملہ بولا تھا کہ حالات کا تو مجھے نہیں پتا لیکن حالت بڑی خراب ہے ہم مسلمانوں کی۔ ایئرپورٹ پہ بھی شاید وہ کسی نئی دلہن کو لینے آئے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ کسی پکچر کی مووی بن رہی ہے، اور پھول پھینک رہے اور کر رہے ہیں، اور میں نے کھاتے دیکھا، لوگوں کو پیتے دیکھا، بازاروں کو آباد دیکھا، آدھی آدھی رات تک گلبرگ کی گلیاں جہاں لوگ کھانے کھانے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، میوزک دم دڑلا۔ میں نے کہا کوئی حالات خراب نہیں ہے، ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، ہماری حالت بگڑی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بات آج لکھ لیں، 28 دسمبر 2016 ہے، یہ آپ آج لکھ لیں اپنے کاغذ میں اور اس کو لکھ کے کسی جگہ چھپا دیں، پھر سال بعد پڑھیں، دو سال بعد پڑھیں۔ یاد رکھیے، ہم مسلمانوں کی حالت نہیں بدلے گی تو ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ برف گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ، یہ رخ بدلتا رہتا ہے تھوڑے تھوڑے دن بعد، بدلی کبھی ادھر برستی ہے کبھی ادھر برستی ہے، حالات خراب ہیں۔ ہم دنیا میں اللہ کی پریزنٹ کر، یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے والی ایک ہی قوم ہے دنیا میں آج، اور وہ مسلمان ہے۔ اور ایسی قوم جو نام تو لے لے، مصعب دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں مجھے اس مسجد کا صدر بنا دیجئے، لے لیجئے، لیکن کام نہیں کریں گے تو پکڑ تو آپ کی ہوگی، دوسروں کی تو نہیں ہوگی نا۔ اس وقت میں نے آپ نے کنتم خیرہ امتن کا ٹائٹل لیا ہوا ہے، لیکن کام ہمارے بدترین امت والے ہو گئے، یہ اس کے کوڑے برس رہے ہیں، یہ عذاب کے کوڑے ہماری حالت کے سدھرنے سے ہوں گے۔ دعا کیجئے ہماری حالت سدھرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالت کہاں سدھرنی ہے جی، کب کیسے ہوتی ہے؟ مجھے تو یہ پتا، یہ ہے قرآن کی کلاس، جہاں دلوں کے حال بدلتے ہیں۔ آپ بیلیف می، میں کہتی ہوں کہ اس 5-6 دن کے آنے میں اللہ آپ کو وہ راستہ سجھا دے۔ میں راستے میں ساتھیوں کی باتیں سنتی ہوں جو آتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے صبح میں اٹھتے ہیں، کبھی اس وقت تو نکلے ہی نہیں تھے، ہم نے تو کبھی سورج دیکھا ہی نہیں تھا، ہم تو بند کمروں میں اور ہی اپنے اوپر کپڑے ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ آپ یقین کریں، یہ صبحوں کا اٹھنا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اللہ نے نبی کا یہ عمل قرآن میں پیش کر دیا کہ جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکل پڑا میرے راستے میں۔ یہ علم کی محفل، اگر آپ اس شہر میں اس طرح کی علم کی محفلیں گلی گلی میں سجا سکے نا، کہ صبح جیسے آپ کے بچے سکولوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، شوہر صاحب جو ہے آپ کے، شوہر تو نہیں میسو کہ میسو، ذرا مجھے ایک لفظ تو سکھا دے، میسیو، مجھے تو وہ میسو یاد آتا ہے۔ اب باہر والے لوگ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ اب فرینچ سیکھنے پہ آ گئی ہیں، لیکن میں جس دن سے آئی ہوں میسو میسو ہو رہا ہے، اور مجھے وہ میسو پسند بھی بڑا ہے، وہ جو پاکستان میں کبھی ملتا تھا۔ ہاں، سب جگہ روز سنتی ہوں، روز سنتی ہوں الحمدللہ۔ تو بہرحال، جو وہ جیسے آپ کے ہسبینڈس نکلتے ہیں، آپ کے شہر میں رہنے والی ہر مسلمان عورت जो घर में बैठी हुई है, कम से कम चलें, जो जॉब्स पे जा रहे हैं, जो काम करें, उनको भी सेकंड लेवल पे करें। आप घर बैठी खवातीन अगर रोज सुबह उठ के इसी तरह अल्लाह के घरों में आकर एक साल कुरान पढ़ लें, मैं बड़ी बात नहीं कहती, लेकिन इन अल्लाह ला युगैरु वाली बात आप पे पूरी आ जाएगी। आपकी हालत बदलती जाएगी, इस मुल्क में आपका नसीब बदलता जाएगा, इस मुल्क के कानून आपके मुवाफिक होंगे, ये मुल्क वाले आपको थ्रेट नहीं करेंगे, उनको पता है अब जाग गए हैं। वो कहते हैं ना कि जब मुसलमान सुबह उठ के फजर पे निकल पड़े अगर सारे, तो गोरे डर जाएं कि अब खबर कर लो क्योंकि मुसलमान जाग गए हैं। तो वेकअप मुस्लिम, आज की ये कॉल है। इसके अलावा सेमिनार, सिंपोजियम, बड़े बड़े मुनाजरे, मुबाहले, यूएनओ की तकरीरें, मीडिया की स्पीचेस, सब बेकार है। इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन, अल्लाह का यूनिवर्सल ट्रूथ है। आयत भी सामने आ गई है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैंने अपनी याददाश्त से बोला था, सूरत रात की आयत नंबर 11 है। इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन, जरा इसे एक जुमले पर गौर कीजिएगा जो आप पढ़ रही हूँ। व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द लहू व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, यकीन करें आज के मुसलमान के खून से ही आयत लिखने वाली है, अगर हमें समझ आ जाए। एक एक लफ्ज के अंदर से आंसू टपक रहे हैं, जो आज उम्मत की हालत है। क्या तर्जुमा है इसका? बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलते यहां तक कि वह खुद अपनी हालत ना बदल डाले, और जब अल्लाह किसी कौम के साथ इसकी अपनी हालत खुद खराबी की जाने बदलने के जुर्म में मुसीबत का इरादा कर ले, यानी उनको पकड़ ले, उन पर सख्ती कर दे, तो वो किसी के टाले नहीं डल सकती, और अल्लाह ताला के अलावा इनका कोई कारसाज नहीं। आज कोशिशों का कोई नतीजा निकलता दिखता? उठती हैं बड़ी बड़ी शख्सियात, उठते हैं साहिब दर्द, उठते हैं उम्मत की हालत बदलने वाले, लेकिन फिर बैठ जाते हैं। इमाम काबा अपना काम कर रहे हैं, वो काबा में खड़े होकर रो रो के दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा असलिह शबाब अल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा असलिह निसाल मोमिनीन, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन हालत क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि अल्लाह ने कहा कि फला मरद लो, जैसे आप कहते हैं ना कि गुस्सा आ गया, पीछे हो जाओ मेरे आगे से, तो अल्लाह कहते हैं ये मेरे ही टाले टलनी है। बाज दफा मेन स्विच किसी के हाथ में होता है, जब तक वो उसको ऑन ऑफ ना करे घर की बिजली नहीं आती। याद रखिए, अल्लाह ताला की पकड़ के अंदर आई हुई कौमें अपनी जाती कोशिशों और तफक्कुरात और सोचों से नहीं बदलती, उसके लिए फिर अल्लाह का पसंदीदा तरीका ही इख्तियार करना पड़ेगा, और वो क्या है? तरकल मासी, गुनाहों को छोड़ना। एक शायर के अशार कुछ इन्होंने नोट किए हैं, भाई इज़ा कुन तफी नेमतिन फर आहा, उर्दू में सुनिए, बड़े खूबसूरत अशार है। शायर कहते हैं कि जब तुम किसी नेमत में हो तो इसकी खूब देखभाल करो। सोचिए जरा, जैसे गाड़ी होती है तो हर वक्त उसको साफ करते, सजाते, धुराते, घर की नेमतों को करते हैं ना, यहां जरा सी देखभाल दूसरी है, क्योंकि बिलाशुबा गुनाह नेमतों को खत्म कर देते हैं। बंदों के रब ताला की फरमा बरदारी से उस नेमत को हर तरफ से घेर लो, क्योंकि बंदों के रब बहुत जल्द सजा देने वाले हैं। क्या समझ आया? कि गुनाहों से नेमतों को खत्म ना करो, नेमतों को पकड़ लो किस चीज के साथ? अल्लाह की फरमाबरदारी से। तो 100 बातों की एक बात, जितना तुम अल्लाह की मानोगे अल्लाह तुम्हारी मानेगा, ये जुमला लिख लें। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन ये अल्लाह की सुन्नत है, उसने खुद अपने ऊपर रख ली कि हल जजाउल एहसान ही इल्ला एहसान, तुम अच्छे काम करो मैं क्यों बुरा कहूं। देखिए, आप अच्छे बच्चे को कभी तंग डांटती हैं? आपका कोई बच्चा गलत काम नहीं करता, आपकी बात मानता है, तो आप क्या उसको डांटेंगी, पकड़ेंगी? बल्कि अगर कभी वो किसी तकलीफ का शिकार हो तो आपकी सारी हमदर्दियां उसके साथ होती हैं। यही हाल अल्लाह का मोमिन के साथ होता है। मोमिन को अल्लाह आजमाइशों में डालते हैं खुद, और उसकी हालत पे अल्लाह को उस पर प्यार आ रहा होता है। ये एक अलग फलसफा है। जब किसी के दर्जे बुलंद करने के लिए आजमाइशें आती हैं तो अल्लाह ताला को उस पर प्यार आ रहा होता है साथ साथ, कि हाय मेरा बंदा तू तकलीफ में है, लेकिन मैं तुझे आला मुकाम देना चाहता हूँ, इसलिए ये काम करता हूँ। लिहाजा अल्लाह सुबहान ताला की सुन्नत को समझने की जरूरत है। फिर इस आयत में हमने चूंकि ये पढ़ा था ना कि जमीन पर फसाद बरपा हो गया, तो इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह इस पर कहते हैं, गुनाहों और नाफरमानियों के असरात में से एक बात यह है कि बिलाशुबा वो पानी, हवा, खेती, फलों और रिहायश गाहों में मुख्तलिफ किस्म के फसाद पैदा कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह बात कह दी कि खुश्की और तरी पर फसाद फैल गया। क्या समझ आइए? कि बाज दफा इंसानों के गुनाहों की वजह से फसलों को कीड़ा लग जाता है, अनाज खत्म हो जाता है, खड़ी फसलें तबाह होती हैं। कभी आपने नहीं सुना कि बिल्कुल आजकल बारिश की जरूरत नहीं है, लेकिन बारिश हुई खड़ी फसलें तबाह हो गई। हर साल कुछ ना कुछ तो होता है, कभी गंदम की फसल तबाह हो गई, तो कभी टमाटरों की खत्म हो गई, तो कभी आलू जल गए। ये बात है कि सिर्फ बारिश उस वक्त अल्लाह क्यों भेज रहा है, ताकि इंसानों को उनके गुनाहों की सजा दे सके। फिर इसके बाद मजीद बात कहते हैं अगले पेज पे कि अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से जमीन में नमूदार होने वाले असरात में से, उस यानी जमीन में नाजिल होने वाले अजाबों में से धसाया जाना, जलजले और इसकी बरकत का मिटाया जाना है। यानी फसाद कैसे फैलता है, फसलें तबाह हुई, जलजले आ जाते हैं, और इसी तरह से आप देखिए कि बरकत छिनती है। आज क्या आप अक्सर जुमला ये नहीं सुनते पाकिस्तान में कि बरकत नहीं है, 1000 के नोट में बरकत नहीं है, 5000 का नोट तोड़वाएं तो दो चार चीज़ें आती हैं, कहाँ गई बरकत है? और हदीस में आता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नज़ूल फरमाएंगे और वह इस्लाम का बेहतरीन दौर होगा कि एक अनार पूरी बस्ती को काफ़ी होगा, एक बकरी का दूध पूरा खानदान पी जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक सुन्नत है कि जब लोग गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उनके गुनाहों की वजह से उनकी बरकत खत्म कर देता है। तो करना क्या है, अपने आप को गुनाहों से दूर रखना है। अब ये तो एक जनरल बात हो गई, अब इससे आगे एक लिस्ट है, आप देखेंगे बुक में भी बनी हुई है। अगर आप अपने पास अलग से नोट्स में एक 1 2 3 4 करते जाएं तो एक चेक लिस्ट बन जाएगी हम सब के लिए कि जिन गुनाहों पे नबी सल्लम ने दुनिया में सजा आने की वईद सुनाई। बात वाज़े, हर गुनाह बबाल है, आखरत में तो हो गई, कुछ गुनाह दुनिया में भी तकलीफें देते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहली बात बहुत ज़्यादा दिल को भारी करके सुनने और सुनाने वाली बात है, और बहुत आम तौर पे सुनेंगे तो समझ कोई नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त इल्ला माशाल्लाह पूरी उम्मत का यही शुआर दिखता है, और वो क्या है, कुरान पाक के कुछ अहकामात को मानना और कुछ का इनकार करना। शायद आप में से कुछ की तवज्जो बट गई हो, मैं दोबारा बोलूं, आज यकीन करें उम्मत मुस्लिमा के नेक लोग, बद की बात नहीं करती मैं, वो तो बेचारे अभी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं ना, मैं नेक लोगों की, हाजी लोगों की, नमाजी लोगों की, हज और उमरे कर कर के आने वाले, मस्जिदों में चंदे देने वाले, मस्जिदों की टेक केयर करने वाले, दीन सीखने सिखाने वाले, दीन की दरसगाहों को चलाने वाले, जिस भी नेक से नेक काम करने वाले शख्स को तसव्वुर में ले आए, उनका मसला क्या है, कुरान के कुछ अहकाम को मानना, कुछ को छोड़ दो। दलील आपके सामने लिखी है, आयत का नंबर तो मुझे इसका जुबानी याद है, क्योंकि मुझे ये तो मेरे दिल का दर्द है कि उम्मत मुस्लिमा का आज मसला क्या है, सूरत बकरा आयत 85, अफतु मेनू नबी बादिल किताबी व तकफुरू नबी बात, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते और कुछ को नहीं मानते? अगर आपके पास वक्त होना तो इस आयत की तफसीर जरूर सुन ले, ऐप के ऊपर भी मौजूद होगी, वेबसाइट पे भी है, आप बस इन आयतों का नंबर डालें, सबीलुल जन्ना या नूरुल कुरान सेट जो भी, जा किसी और की भी सुन ले, आई डोंट माइंड, लेकिन इन आयतों को पढ़कर मैंने जब भी पढ़ाई, हालांकि ये यहूद के हालात पे तबसरा है, कुरान में अगर देखें अल्लाह ने उनको 4 अहकाम दिए थे, उनमें से 3 तो पसे पुश डाल देते थे क्योंकि उसमें मेहनत लगती थी, चौथा हुक्म जिसमें नुमाइशी नेकियों का मौका मिलता था और वाह वाह होती थी और आगे आगे होने का मौका मिल जाता था तो वो फटाफट जाकर चंदा देकर अपने साथियों को छुड़ा लेते थे, उस पर ये कमेंट आया था। ये आप पढ़ें तो आयत 85-86 दोनों सूरत बकरा में ये मौजूद है, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का नासूर है ये, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी। हम सोचते हैं आज मारूफ कर दी गई ये बात कि पूरे दीन पे अमल नहीं हो सकता, आपने ये जुमले भी सुने होंगे, आज के दौर में ये कैसे हो सकता? अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाते हैं अपने नबी को कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, सूरत मायदा की शुरू की आयतें हैं, अगर आप पढ़ लें कि आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारा दीन पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया, यानी अल्लाह ने दीन पूरा दिया। आप मुझे बताइए क्या कोई उस्ताद, मैं मिसाल से सिर्फ बात समझाना चाहती हूँ, हालांकि अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, एक उस्ताद है पूरी किताब आपको पढ़ाता है, फिर उस किताब के अंदर से आपका टेस्ट ले लेता है। कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि आपने तो ये बताया ही नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं, इस बात पे तो अमल हो ही नहीं सकता, ये 2+2 का तो हमें कुलिया समझ ही नहीं आता। ना समझ उस्ताद कौन सा होगा कि जो बात पढ़ाए ना उसमें से जवाब मांगे, बस इस वक्त आज हम इस बुक के 101 पेज पे हैं और मैं आपसे सवाल पूछ लूं कोई 225 नंबर सफ़े का, तो मेरी नाअहली होगी। आप मेरे आगे बोलेंगे तो नहीं, आप इज्जत भी करेंगे, आप लिहाज भी रखेंगे, दिल में सोचेंगे देखें जरा वो सवाल कर रही हैं जो बताया ही नहीं है। बात समझ आती है ना? अल्लाह सुबहान तआला जब कहता है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन तो पूरा, और अल्लाह के नबी का जो दीन है, याद रखिए ये सिर्फ अरबों के लिए नहीं था, ये अजमों के लिए भी है। ये 1400 साल पहले भी था और ये 1400 साल बाद भी होगा अगर क़यामत ना आई। इसमें चूँ चरा नहीं हो सकती, लेकिन आज के दौर में ये नाम लेना कि सब बातों पे तो अमल नहीं हो सकता। इसकी सिंपल मिसाल फिर हमारी शादी। अब देखिए शादी में असल शादी क्या होती है? इजाबो कबूल, लड़की का बाप और लड़का। याद रखिए ये जुमला, शादी लड़की और लड़के के बीच में नहीं होती। शादी जब हो रही होती है ना, तो लड़की का बाप और लड़के के बीच में गिरा लगती है। यदि उकदा तो निका, लड़के लड़की का बाप ओके करता है, अपनी बेटी से इजाजत लेके करता है। हाँ शादी होगी, अब उसके बाद लड़के लड़की का डायरेक्ट मामला है। आप बताइए कि क्या है वो जुमले? आप मौलवी साहब, पता नहीं ये सूफी साहब भी जाते होंगे निकाह पढ़ाने। मिसाल है कि शादी हो गई, आज शाम को शादी का फंक्शन है और सूफी साहब अवेलेबल ही नहीं है, मौलवी साहब कोई भी नहीं मिल रहा। एक फोन क्यों नहीं कर देते लड़की के बाप को लड़के को कि कोई बात नहीं, ये इतने दो चार जुमलों से फर्क क्या पड़ना है, भेज दो बेटी को ऐसे ही। सच बताएं कोई एक बाप भी भेजेगा? फर्क किस बात का? मैं अक्सर सोचती हूँ अल्लाह सिर्फ ये दो बोल है, इससे पहले लड़के लड़की को इकट्ठे देखो तो चार उंगलियां उठेंगी, और शादी के बाद अलग रहेंगे तो लोग पूछते हैं इकट्ठे क्यों नहीं रह रहे। ये सिर्फ चंद बोल है, कबूल है कबूल है, ये है ना कुरान का एक हुक्म, इस्लाम का एक हुक्म, निकाह है कर दिया, ये तो मान लिया, तो बाकी शादी के 95% जो काम है वो क्या? सिर्फ निकाह के चार बोल ना पढ़े तो शादी ना करे कोई, तो ये जो बाकी चीजें अफतू में नोना भी बात दिल किताब व तक फुरो ना भी बात। और मैं सोचती हूँ ये इतनी मोटी बात है, ये 2+2 बात है, कम पढ़े लिखे को भी जमा का पहाड़ा तो आता ही है। ये बात आज हम इतने इंटेलेक्चुअल्स को समझ क्यों नहीं आ रही? कुछ हुक्मों को मानना, कुछ को तोड़ देना। आप देखिए सिर्फ खाना पकाते हुए, केक बना लें आप तरकीब या रेसिपी जो है उसकी कुछ चीजें डालें और कुछ ना डालें, कुछ को माने कुछ को ना माने, क्या रिजल्ट वही होगा जो एक अच्छे मजे के केक का होता है? टेम्परेचर ज्यादा कर दें वो केक नहीं, वो केक रस बन जाएंगे। टेम्परेचर कम कर दें वो केक नहीं बनेगा, वो खीर बन जाएगी, वो अंदर से पकेगा नहीं। 6 अंडों की जगह आप 24 अंडे डाल दें वो केक नहीं बनेगा। चीनी की जगह नमक, नमक की जगह मिर्चें डाल दें वो केक नहीं होगा। और कोई पूछे क्या हरज है तो आप कहते हैं मना भी तो नहीं किया, तो रेसिपी में मना थोड़ी किया था कि मिर्चें ना डालो। तो अगर हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, ये सिर्फ एक फीस माना मिसाल दे रही हूँ कि हम सब, मेरा ख्याल है कोई हफ्ता ना भी कहूँ तो कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि हमारे खानदानों में या हमारे मिलने वालों में कोई एक शादी का प्रोग्राम ना हो। वहाँ इस सोच को ले आए, या तो छोड़ दो निकाह को भी, जाने दो, इस ओके, इतनी क्या मुसीबत पड़ी है। और बाज अकल परस्तों ने इसका इनकार करना शुरू कर दिया। याद रखिए जितना आप नकली चीजों को अपने इर्द गिर्द रखेंगे असली चीजों की कदर चली जाएगी। बस इसी को आगे लेकर आप जिंदगी के हर मैटर में देखिए, अल्लाह को इससे बहुत गुस्सा आता है। मैं एक बात करके आगे चलती हूँ क्योंकि अगली बात इससे भी ज्यादा शौर को बेदार करने की है। मैं यहां बैठी किसी को बुलाऊं इधर से, आप में से मिसाल है, मुझे कोई भी मिसाल है कि इधर कोई आयशा बैठी है, मैं कहती हूँ बेटा इधर आइए, मैं इनको आहिस्ता से कोई मैसेज दूं और ये बाहर जाकर रिसेप्शन पे बैठी मिसाल है फरा नाम की एक लड़की है, मैंने कहती हूँ कि जाके वहां ये मैसेज दे दे, मेरी कही हुई बात में से आधी बात जो उनको दुख गुस्सा दिलाने वाली या उनके खिलाफ पड़ती हो ये वहां जाकर बयान कर दे, और अगर मैंने उनकी कोई अच्छी बात की कोई तारीफ की वो ना इनको बताएं। बताइए बाहर बैठी फरा बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी कि ये क्या मेरे बारे में बात कर दी? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाफ ट्रुथ्स, लिख लें, हाफ ट्रुथ्स जो होते हैं ना ये झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, अधूरे सच झूठ से ज्यादा तबाही लाते हैं। आज हमने आधा दीन देकर लोगों को, फिर मैं दीनदारों पे बात करूंगी जिसमें अपने आप को भी शामिल करती हूँ एक खास हद तक कि हम भी हैं तो दीन के ही नुमाइंदे ना, हमने लोगों को झूठी तसलियां देकर गुनाहों पर शेर कर दिया। کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے، آج کے دور میں کیسے ہو سکتا، پھر بھی یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے عام حالات میں جو ان کی زندگی ہے، وہ صبح دین، شام دین، رات دین، کبھی نمازیں، کبھی تبلیغ، کبھی لوگوں کی مدد، کبھی حقوق العباد پورے کرتے ہوئے دکھتے ہیں، ماشاءاللہ، یعنی بہت اچھا گمان ہے. بٹ جب ان کے گھروں میں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو گردنیں ان کی زمین میں گھسی ہوتی ہیں. بچوں کا نام بچے نہیں چاہتے، سسرال کا نام، اچھا لڑکے والے ہیں نا تو کہیں گے لڑکی والوں کی مجبوری ہے. جی ہم نے آج تک نہیں سنا تھا کہ کبھی لڑکی والے مجبور ہوئے، سچ بتائیے. بات اچھی ہے کہ بری ہے، لیکن ہمارے انڈو پاک کلچر میں لڑکے والوں کا ہی بات مانی جاتی تھی، سچ ہے کہ نہیں؟ یہ بات لڑکے کی ماں کا بڑا روب ہے، لڑکے والے یہ چاہتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں لڑکی والے نہیں مانتے، یہ میرا بیٹا نہیں مانتا، یہ میری بیٹی کو بڑا شوق ہے، یہ میرے بھائی کا بڑا شوق ہے. کسی ایک کو مہرا بنا کر ہم نے کرنی ضرور ہے نافرمانی. تو پھر وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. یہ ساری باتیں میں کھول کے اس لیے بیان کرتی ہوں کہ بعض دفعہ اشارے نہیں سمجھ آتے ہمیں. یہ آج کے بعد جب کسی خوشی کے موقع میں جائیں گے نا تو یہ میرے لفظ یاد کیجیے گا. افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد. اچھا لوگ کہتے ہیں شاید پورا دین ماننے سے زندگی بوجھل ہو جاتی ہے، خوشی نہیں رہتی. مثلا میں ایک جملہ بہت سنتی ہوں لوگوں سے، حالانکہ اس کی شرح میں کیا گنجائش ہے مجھے نہیں پتا. اسلامی شادی، ہم تو جی اسلامک شادی کر رہے ہیں، ہم جی شادی کو سادگی سے کر رہے ہیں. سنے آپ نے کبھی یہ جملے؟ یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم نے شادی بڑی سادگی سے کرنی ہے، یہ غلط جملہ. ایک جملہ بول دیں یقین کریں دوسرا بندہ سر پٹک جائے گا، لیکن آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. آج کے بعد یہ مت کہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں سادگی سے کرنی ہے، کیونکہ سادگی کا معیار ہر ایک کا فرق ہے. کسی کو کچھ نہ کرنا سادگی لگتا ہے، کسی کو سب کچھ کر کے بھی لگتا ہے. ابھی تو اور بہت کر سکتے تھے، یہ بھی سادگی ہے. سمجھ؟ ایک جملہ بولے کہ ہم نے اپنی بچوں کی خوشیاں سنت کے مطابق کرنی ہے. سنت، واللہ ہی سنت میں سادگی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اس میں فن بھی ہے، اس میں انجوائمنٹ بھی ہے. یہ جو ہم نے سوچ لیا نا کہ بورنگ 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 شادی، یہ بورنگ نہیں ہوتی، یہ ہمیں آلٹرنیٹ دینے نہیں آتے. ابھی ایک شہر میں ہمارے کسی جگہ ساتھی تھے، تو اپنے ہی ساتھیوں میں تین چار کے بچیوں کی شادی تھی، ہونے والی تھی. تو ان سارے ساتھیوں نے مل کر ایک سسٹر کے گھر پہ پروگرام کیا، مجھے ناروے سے لیا، وہ لوگ سب اٹلانٹا میں تھے. بلیو می، میں گئی صرف اپنا 15-20 منٹ کا سیشن دینے، تھی اسکائپ سے دیکھ رہی تھی، آنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا. اتنا انجوائنگ، اتنا مزے کا، کہیں بچیوں کو نصیحتیں، پھر کچھ ویڈیوز دکھائیں، کوئز کھیلے، پھر لو لیٹر لکھنے سکھا رہے ہیں ہسبینڈ کے نام پہ. یعنی اچھا فن ہے، بچیاں پہننی بھی اوڑی بھی، وہ پہچان ہی نہیں جا رہے تھے لوگ جو ہر وقت سکارف اور عبائے میں ہوتے ہیں، کیونکہ عورتوں کی گیدرنگ تھی، انہوں نے اپنے کپڑے پہن کے اپنا شوق پورا کر لیا. تو جب آپ اپنے جذبات کا اظہار جائز جگہ کر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ ناجائز میں نہیں کرتے کہ اب یہ کپڑے پہننے پھر کہاں ہیں. آپ چلو پہنتے ہیں، چلو ساتھ میچنگ کر لیتے ہیں، دوپٹہ لے لیں گے، اسکارف لے لیں گے، وہ ادھر سے ڈھکتے ہیں تو ادھر سے چپتے ہیں، سارے دوپٹہ کھولتے ہیں. بھائی ضرورت کیا ہے؟ آپ کیوں مجرم بن کے ایسی جگہوں پہ جائیں؟ آپ اپنا حق لیجئے کہ ہمارا حق ہے، ہمیں لیڈیز پروگرام چاہیے، ہم کھائیں گے، پیئیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، ہم اچھے گانے بھی گا سکتے ہیں بغیر میوزک کے، اگر بیٹھ کے بچیاں نصیحت کر دیتی ہیں، کوئی مہندی لگا لیتی ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے. یہ جملے پھر میں نے جان کے بولے ہیں کہ لوگ یہ نہ سوچیں آپ کی بات سے کہ اچھا پھر شادی تو پھر ایسے ہی جیسے مرگ والے گھر چلے گئے، نعوذ باللہ. تو اصل بات یہ ہے کہ جب دین کو اس کی اصل پہ رکھیں گے نا، ہم نے بھی تو دین پہ ایک جھوٹا لبادہ ڈالا ہوا ہے نا. سفید چادر کا، سفید دوپٹہ لے کے پہنچ جاتے ہیں دین والی جگہوں میں، چکن کا جوڑا رکھا ہوا ہے ہم نے ایک درسوں اور میلادوں میں پہننے کے لیے. تو پھر اپنی خوبصورتی کا اظہار جو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ صاف ستھرا لگنا چاہتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے، پھر وہ جا کے وہیں کریں گے نا جہاں دوسروں کو دکھانا پڑے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دو رنگی چال ختم کر دیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے خوشی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. دوسرا نمبر اپنی لسٹ میں نوٹ کیجئے گا، قرآن کریم سے اعراض کرنا. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ کیا جملہ بولیں گے نوش میں؟ کیا سوری فرینچ میں کیا کہتے ہیں بھائی اعراض کرنے کو؟ اعراض سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اردو بھی آتی ہے کہ نہیں؟ ہیں منہ پھیرنا، منہ پھیرنا، اوور لک، انگلش میں اس کو اوور لک کہتے ہیں. یعنی ایک چیز موجود ہے اور آپ اس کو مان نہیں رہے. آیت ہے سورت طہٰ آیت 124 ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جس نے میری کتاب سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے. میں پھر ریکمینڈ کروں گی کہ اس آیت کی بھی تفسیر سن سکیں تو سنیے. بلیو می، یہ وہ آیت ہے، یہ اور اس سے اگلی آیتیں بہت پیاری ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشره یوم القیامة اعمی وقال یا ربی لما خشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے میری کتاب سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. پھر وہ اس دن پوچھے گا کہ میرے رب، میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، آج تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اس پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذالک اتت کا آیات کا آیاتی نا، آئی تھی تجھ پر میری آیتیں لیکن تو نے ان کو بھلا دیا، آج میں بھی تجھ کو بھلا رہا ہوں. تو قرآن سے راز آج دکھتا. وہ آج صبح کہیں پڑھ رہی تھی کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، وہ آیت ہے، سنی ہوئی اپنے ماہر القادری کی پوئم، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، اور اس کے آگے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں. آج قرآن سے اعراض کتنا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، لوگ ان محفلوں کا رخ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں جہاں قرآن سمجھ کے پڑھا جاتا ہے. بے سمجھ پڑھ لیں، جتنے ساتھی آپ بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے جب سے ہم یہاں بیٹھے ہم نے 4 قرآن پورے کر لینے تھے، ایک ایک پارا 20 منٹ 15 منٹ میں لوگ پڑھ لیتے ہیں میرا خیال ہے. بڑی خوشی سے آپ تم یہاں سے اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج 5 قرآن پڑھ کے اٹھے، اس کو تو لوگ پڑھ لیتے ہیں سپارے سپارے کر کے، لیکن اس کی ایک آیت من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا، ایک گھنٹے میں بھی اس کا حق نہیں پورا ہوتا. لیکن کمزور دل والے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. وہ کہتے ہیں نا کمزور دل والے حضرات یہ ویڈیو نہ دیکھیں، کمزور دل والے ان آیتوں کو نہ سنیں. واقعی ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان آیتوں کو کی تفسیر سن کے دیکھتے ہیں، یقین کریں کہ دنیا میں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ آج انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج واقعی اعراض ہے قرآن سے، ظاہری طور پہ تو پشت نہیں دکھاتے. بعض لوگ کہتے ہیں جہاں قرآن پڑھا ہوتا ہے وہاں پشت نہ کرو، پیچھا نہ کرو، بیک نہ کرو، پاؤں کا رخ ادھر نہ کرو. کتنے معروف جملے ہیں، اچھی بات ہے اگر ادب کے ناطے سے آپ یہ کام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. بند کتاب کا تو ادب ہم بہت کریں، اور کھلی کتاب کا اعراض کیا فی زمانہ بعد، جو میں نے خود دیکھی بھی اور سنی بھی ہے. ساری شادی ہو گئی، رخصتی کا وقت آ گیا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، وہ کدھر؟ وہ قرآن کدھر ہے؟ پھر وہ گوٹی لگا خوبصورت جزدان، اس میں سجا ہوا قرآن، لاؤ لاؤ بیٹی کے سر پہ رکھو، اس کو قرآن کے سائے میں لے کے جانا ہے. اور ہمارے اپنے خاندان میں یہ رواج ہے کہ جب بہو گھر آتی ہے نا، پہلے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ چوکھٹ پہ تیل ڈالتے ہیں، یہ کہہ جی یہ بلائیں ٹلتی ہیں، یہ کس نے کہا؟ پتہ چلا ہندوؤں سے یہ بات آ گئی. پھر لڑکی کو بلا کے بٹھاتے ہیں سب، قرآن لاؤ قرآن لاؤ. یہ پہلے ہوتا تھا، اب کہاں ہوتا ہوگا مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ممانیوں اور اپنے جو ہمارے قریب کے لوگوں کی شادیاں ہوتی تھی، تو بہو گھر آئی ہے سب سے پہلے قرآن پڑھے گی. یہ تو اچھی بات تھی کہ برکت ہے، شروعات کر دی، لیکن باقی سب کچھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے قرآن ہمارے ظاہری ان تقاضوں کو نہیں مانتا جب تک ہم اس سے نصیحت نہ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت انبیاء آیت 50 میں قرآن کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ کہا ہے، وَحَاسَ ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اب یہ جو معیشت زنقا، معیشت تو سمجھتے ہیں نا، اردو میں بھی لفظ ہے گزران، لائیولی ہوڈ، اور دنقا کہتے ہیں تنگی کو. میں جب بھی اس آیت کی تفسیر پہ آتی ہوں تو میں کہتی ہوں معیشت دنقا کا انگلش ٹرانسلیشن کریں تو کیا بنے گا؟ ڈپریسڈ لائف، ڈپریشن. آج لفظ سنا ہوا بچوں کو ڈپریشن ہے. میں حیران ہوتی ہوں ماؤں کی بھول پنے پہ، کہتی میرا بچہ بڑا ڈپریس ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بات کروں، کیا بات ہے نا آئی ایم ڈپریس؟ بھائی ڈپریس ہوتا کیا ہے؟ تمہاری کینڈی کھو گئی ہے، کوئی تمہارا لالی پاپ کسی نے لے لیا، تمہیں ڈپریشن کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو کبھی جوانوں کو بھی نہیں تھا ڈپریس دیکھا. کبھی آپ یاد کریں آج سے 20-25 سال پہلے، جس گھر میں 4-5 بہنیں ہوتی تھیں، کہہ کہے ہی نہیں ختم ہوتے تھے. جہاں بیٹھ گئی لوگ کہتے تھے چڑیاں چہک رہی ہیں. بچیاں کہاں مسکرائیں، بچیاں کہاں اداس ہوتی ہیں؟ میں یہ تالے گھر میں ہم دیکھتے تھے کہ بچے ہنس بول رہے ہیں اور دوسرے رو رہے ہیں، آج جوانوں کے چہروں پہ اداسی ہے. میں نے ایک بچی سے پوچھا آپ کو مسئلہ کیا، کہتی آئی ہیو ٹو مچ لون، مجھے لون پے کرنا ہے، میرے سر پہ قرض ہے، میرے سر پہ سود ہے، میں ایک جاب کرتی ہوں، صبح پڑھتی ہوں، ادھر جاتی ہوں، پھر ویکینڈ پہ کرتی ہوں. میں نے کہا تمہیں مصیبت کی اتنی بڑی؟ کہتی لون ہے. میں نے کہا لون کس چیز کا ہے؟ کہتی اصل میں آئی باٹ دا ہاؤس، میں نے گھر خرید لیا. کنواری بچی، واللہ ہی میں جھوٹ نہیں بول رہی، 15-18-20 سال کی ہوگی، 22 کی ہوگی، جیسی بچیاں ہوتی ہیں. کہتی میں نے گھر خریدا. میں نے کہا آپ نے گھر خریدا؟ آپ نے کیا، آپ کے ابو نے؟ کہتی نہیں میں نے پرسنلی خریدا. میں نے کہا آپ کہاں رہتی؟ کہتی ابو کے ساتھ ہوں گھر میں، مجھے پتا تھا میرڈ ہے. قصہ مختصر کہانی کیا نکلی کہ گھر خرید لیا ہے اور کیوں خریدا ہے کہ گھر خریدا ہوگا اپنا ہوگا پھر شادی ہوگی تو لڑکے کو پاکستان سے سپانسر کروں گی تو اپنا گھر دکھاؤں گی میں نے ایسی باتوں میں پوچھا میں نے کہا کتنے کا لیا آپ نے کہتی 3 ملین کا 3 ملین کرون کا گھر لیا تو میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ تو میں کہا لون کتنے آپ پہ کہتی 3 ملین واٹ آئی ہیو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پورا 100% لون ہے پتہ نہیں شروع میں 10,000 کسی نے دے دیے تو باقی اب سارا وہ روز چکی کی طرح پس رہی ہے بچی اور وہ باقاعدہ کلاسوں میں آنے والی بچی تھی کہتی دل کرتا ہے آؤں لیکن اب میں ویکینڈ میں بھی جاب کرتی صبح کیونکہ میرے اوپر لون ہے اب اتنی سی کنواری بچی کو آپ اتنے قرضوں کے بوجھ میں ڈالیں وہ مسکرائے گی معیشت دھن کا پہلے اسٹڈی لون ختم نہیں ہو پاتے مصیبت کی وجہ سے تو اس کے بعد یہ جابس شروع ہو جاتی ہیں اور ساری زندگی قرضوں کے بوجھ میں بیٹھے یہ آج کی لائفلی ہوڈ تو واقعی معیشت دھن کا باپ چار چار جابیں کر رہے ہیں اوور نائٹ کر رہے ہیں ویکینڈ کی ٹیکسیاں چلا رہے ہیں صبح میں جا رہے ہیں راتوں میں جا رہے ہیں کیونکہ جی کس دینی ہے میں نے کہا اتنے لوگ اب آپ کے گھر کے کماتے ہیں اب تو پیسے بہت ہوں گے کسی سسٹر سے بات ہو رہی کہتی کہاں بل گھر میں پے چیک آنے سے پہلے بل آئے ہوتے اب آپ خود سوچئے میں کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی اور نہ مجھے اس کا حق ہے نہ مجھے شوق ہے لیکن یہ سچ ہے کہ آج ہر بندے نے اپنی زندگی کو خود مشکل کیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں پڑھیے گا حافظ ابن کثیر معیشت الزنقہ کی کیا تفسیر بتاتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے کہتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا میں تنگی ہے اس کے لیے نہ اطمینان ہے اور نہ ہی شرح صدر ہے کیا یہ سب کچھ لے کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں ظاہر ہے جس نے کام کرنا اس کو گاڑی بھی الگ چاہیے اس کو سیل فون بھی چاہیے ماں تھی کسی کی بات کر رہی تھی بیٹی کی جاب کی تو میں نے کہا ماشاءاللہ اب تو اس کے پاس بہت پیسے ہوں گے کہتی ایک پیسہ نہیں بچتا اس کے پاس خود وہ بچی ہمارے اپنی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے تو کہتی میری 40,000 کرون پہ تھی قرآن پہ آنے سے پہلے لیکن استاذہ میری جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا پہلے ہی میں نے کوپن ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور اپنے میگزینس میں اور لنکس کو سیو کیا ہوتا تھا کہ اس دفعہ کی پے آئے گی تو یہ کپڑا خریدنا ہے 2,000-4,000 کرون کے ایک ایک شرٹ میں آرام سے خرید لیتی تھی تو معیشت زندگی تو ہوگی تو آپ لوگ اسے پوچھتے تھے کیونکہ لوگوں کو پتا تھا وہ اپنی جاب چھوڑ کے آئی تھی کلاسز میں تو لوگ اسے پوچھتے تھے کہ سناؤ پہلے تو تمہاری اتنی بڑی جاب تھی اور کسی ہاسپٹل میں وہ اولڈ ہوم میں نرسز کی کام کرتی تھی یعنی بہت پے فل جاب تھی تو کہتی یقین کریں کہ پہلے پیسے کوئی نہیں تھے ہوتے اب پھر بھی ہوتے ہیں ہوا کیا خواہشوں کی لسٹ چھوٹی ہو گئی ہے نہ بازار گئے نہ مال میں گئے نہ کچھ دیکھا بزی اتنا ہو گئے کہ پیسوں کی ضرورت نہیں رہی اور وہ کہتی اب زیادہ پیسے ہیں پہلے کوئی نہیں تھے ہوتے تو یاد رکھیے یہ گھٹن ہے نا فائدہ ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی گمراہی کی وجہ سے اس کے سینے میں تنگی اور گھٹن ہوتی ہے جب تک اس کا دل ہدایت اور یقین کو نہیں پاتا وہ ظاہری آسائش من چاہے لباس خوراک اور رہائش کے باوجود ہے نا یہ سب کچھ آج لوگوں کے پاس اس سب کے باوجود قلق حیرانگی اور شک میں مبتلا رہتا ہے اور یہ صورتحال معیشت کی تنگی سے ہے کوئی ایک جملہ بھی بولنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر اٹس ویری کلیئر آج دنیا میں ہمیں عموماً یہی چیز اپنے ارد گرد دیکھتی ہے سامان آسائش بہت ہے لیکن آسائش نہیں مل سکی نرم گدوں پہ بھی لوگ نہیں سو پاتے کیونکہ دلوں کو گھٹنا آپ دیکھیں نا دل کو غم لگا ہو تو بندے کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ پہننے کو نہ اوڑھنے کو حضرت ابن عباس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے ضامن ہوئے جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس میں جو کچھ اس کے مطابق عمل کیا کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بد نصیب نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی کیا آپ میں سے جو ساتھی حقیقت میں قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے یقین کریں کہ یہ بات سچ ہے اللہ ذمہ داریاں لیتا ہے دل میں خواہش بعد میں آتی ہے چیز آپ کے ہاتھ میں پہلے آتی ہے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں جن کا غم ہم وہی بنے گا وہ چیز اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آرڈر دے دیا بعض دفعہ تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ کیا میں نے یہ جملہ بول دیا تھا کسی کے سامنے نہیں وہ ذات صدور وہ دلوں والا مالک جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا اتنی بے قدر اور حقیر ہو کے دنیا آپ کے پاس آتی ہے اور پھر دنیا تو ایک نقد ہے آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ نے جو رکھا ہوگا وہ ہے ایک مہینہ اپنے آپ کو دیں چلے مہینہ لمبا لگتا ہے نا ایک ہفتہ یہ بک ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے ہمیں دوسروں کی فکر نہیں ہم بات تو اجتماعی کرتے ہیں لیکن آپ نے کوششیں انفرادی کرنی ہے آپ اپنے لیے گول بنائیں کہ میں نے اپنی زندگی کی مصیبتیں ختم کرنی ہے تو تو ایک ایک کر کے چنتے جائیں اور اللہ سے باتیں کریں، اللہ جی یہ میں گناہ اپنا چھوڑ رہی ہوں، یہ عادت چھوڑ رہی ہوں، یہ خراب بات ہے، بس آپ مجھے اس کے بدلے میں دکھائیں دنیا میں کہ میری زندگی میں کیسے سکون آتا ہے. اور واقعی یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ کر کے محسوس کرنے کی ہے. تیسری چیز لسٹ میں ڈال دیجئے، مسجدوں میں ذکر الہی سے روکنا اور ان کی بربادی کے لیے کوشش کرنا. سورۃ بقرہ آیت 114، ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا حسرا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں، یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے، کہ ان میں ان کا ذکر کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کا، اور ان کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو بالکل بھی حق نہیں ہے کیا کہ اس میں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. انہی کے لیے دنیا میں بہت بڑی رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یہ آیت بھی آپ میں سے اکثر ہی لوگوں نے پڑھی ہوگی، کیونکہ پہلا سپارہ اکثر لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. فرقہ واریت کی بات ہے، یعنی اگلا جرم کیا ہے کہ مسجدوں کو ویران کرنا، مسجدوں کو برباد کرنا. اگر آیت کی شان میں دیکھیں تو یہاں شان نزول تو آپ کو صلح حدیبیہ کا ملے گا کہ کیسے مسلمانوں کو مکہ میں آنے سے روک دیا گیا اور حدیبیہ کے مقام سے واپس جانا پڑا، لیکن اللہ نے وہ وعدہ کچھ ہی دنوں میں پورا کر دیا. سورۃ توبہ 28 میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ یہ مشرک جو آج کعبہ کے چودھری بنے ہوئے ہیں اور آپ کو مکہ میں آنے نہیں دے رہے، یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے. سن 6 ہجری میں رکا تھا اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. صرف 2 سال کے بعد حالات کیا ہو گئے کہ اللہ کے نبی وہاں فاتح بن کے گئے، اور 1 سال مہلت دی گئی ان کو. سن 9 ہجری میں سورۃ توبہ نازل ہوئی اور کہہ دیا کہ انما المشرکون نجس، کہ آج صرف 4 مہینے کی مہلت ہے. ان 4 مہینوں میں یا تو حتی یسمع کلام اللہ، اللہ کا کلام سن کے اسلام قبول کر لیں، یا معاہدے ان کے پورے کرو، اور آج کے بعد وہ نہیں آئیں گے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کی حدود میں کفار نہیں آ سکتے، تو یہ آیت کا وعدہ سچا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسجدوں کی ویرانی سے رکو. اب یہاں بات جو فی زمانہ کرنے کی بہت ضروری ہے، میں اکثر سوچتی ہوں اور میری گفتگو میں بھی اکثر لوگوں کو یہ رنگ دکھتا ہی ہوگا، کیونکہ یہ میرے دل کی بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، یعنی لائیولی ہوڈ میں ہم شادی بیاہ خوشی غم کے موقع پہ پریشان کرتے اور اپنا دین بگاڑتے ہیں، اور دین کے نام پہ جو اس وقت سب سے بڑا ہمارا پریشان کرنے والا عمل ہے نا، وہ فرقہ واریت ہے. کیا آپ میری بات کی تصدیق کریں گے؟ یعنی دنیا داروں کو حل میں مزید اور ایکسپوجر اور سیلیبریشنز نے مار دیا، اور دین داروں نے مسلک، جماعت، گروہ، فرقہ، کدھر سے، کس کے پڑے، کدھر ہیں آپ کی نسبتیں، کدھر ہیں. یاد رکھیے، کافر ہمیں صرف ایک نام سے جانتا ہے اور وہ مسلمان ہے. جہاں گولی چلتی ہے وہ مسلمان لفظ پہ چلتی ہے، جہاں مسلمان پہ پابندی لگتی ہے وہ مسلمان پہ لگتی ہے. لیکن آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، فرقہ واریت کی باتیں کر کر کے، جماعت بندی کی باتیں کر کر کے، اور آپس کے جھگڑے. لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں اور جمعے کے لیے بھی جاتے ہیں، مگر کب؟ جب مولوی صاحب تھک چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جا کے بیٹھنا کیا، یہ تو ان کے خلاف بات کریں گے، وہ ان کے خلاف بات کریں گے. اور ایسی ایسی جگہیں آج مسلمانوں کی موجود ہیں کہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے، ایک ادھر مسجد ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے. اور کہنے اور سننے والوں نے بتایا کہ جمعے کے دن 4 کے ممبروں کا وہاں اجازت ہے، جس جگہ کی یہ بات ہے کہ جمعے کے دن آپ اپنا خطبہ باہر دے سکتے ہیں. کہتے ہیں ان کے وقت ان کے ممبر سے ان کے خلاف اور ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ تو وہ کہتے ہیں کہ چڑو خطی میں نمازوں کے ٹائم ہی ایسے وقتوں پہ رکھتے ہیں کہ ادھر نہیں ہے تو ادھر آئیں، ادھر نہیں ہے تو ادھر آئیں، جو ہم پہلے رکھ لیتے ہیں لوگ جلدی زیادہ آئیں گے تو ادھر کریں. یعنی یہ کوئی دین ہے؟ میں جو یہاں بیٹھی، اب دیکھیے ہم تقریباً 1 گھنٹے سے بات کر رہے ہیں، 53 منٹ ہوئے ہیں، ہم نے کتنی باتیں سیکھ لی. تو اگر میں یہاں آ کر بیٹھ کے صرف یہ فرقہ وارانہ باتیں کرتی رہتی، آپ کا مسلک، آپ کی جماعت، تو آپ میں یہاں سے لے کے کیا اٹھتے کہ آپ کل آئیں گے. آج مسجدوں کی بربادی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسجدوں کو چلانے والے نمبر 1 متعصب ہو گئے اپنی جماعت کا نام، دوسری بات ہے تھڑ دلے ہو گئے، وسط قلبی نہ رہی، ان کے دل اتنے تانگے، وہ کہتے صرف میں نے جنت میں جانا ہے. وہ ایک میں نے بات کہیں پڑھی تھی تو سنائی بھی تھی کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی مسلک کے تھے وہ دونوں دیندار، डिस्कस कर रहे थे दूसरे दीनदार गिरोहों को, कहने लगे वो अब नाम मैं नहीं लेती, लेकिन वही लिए होंगे ना जो अमूमन मारूफ हैं कि देवबंदी हनफी शार और जो भी आप कह लीजिए कि वहाबी और सुन्नी और शिया। तो कहने लगे वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो उनमें तो अकायद की खराबी है, वो तो बिदत बहुत करते हैं, वो बहुत करते हैं। यानी हर मसलक का नाम ले लेके उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल जन्नत में नहीं जाना, और दोनों एक दूसरे को इत्तफाक कर रहे थे। कहने लगे रह गए बात पीछे तू और मैं, हैं तो हम हक वाली जमात के साथ, पर तेरे दिल में मुझे निफाक लगता है, तूने भी कोई नहीं जाना। तो फैसला क्या था, आई एम माई सेल्फ, मैं हूं ना, बस मैं जाऊंगा जन्नत में। आपने अकेले जन्नत में जाके क्या करना है, हड़ताल होगी उस दिन, आपका दिल ही नहीं लगेगा, वहां किससे लड़े, किससे पैसे करे। तो याद रखिए दिल बड़े रखें। आज मुसलमानों को इन मिंबरों से, ये जहां हम बैठे हैं, इन मिंबरों से मोहब्बत का पैगाम दे, दीन ना बदले। वो कहते हैं ना कि टाई अप, अपने आप को बांध लें, कुरान सुन्नत से जोड़ लें, और दूसरों की रिस्पेक्ट करें। कभी किसी दीनदार का मजाक ना करें, कभी किसी का फन ना करें, कोई तबलीगी जमात से है तो कोई दावा से है तो कोई फलां से, मत उनके नाम ले लेके बदनाम करें। बस इस पे काफी हो जाएं कि अल्लाह का नाम लेने वाले और आप हक पे जुड़े रहे, दूसरे जो करते हैं अच्छे तरीके से उनको समझा दें, वरना मस्जिदें जो हैं वीरान होंगी। चौथा अमल नोट कर लीजिए, बिला इल्म अल्लाह के बारे में झगड़े करना। सूरत हज आयत 8 और 10, वमिन नासी में युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबे मुनीर सानी यत्फिही लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि लहू फिद्दुनिया हिज्जुन वनुज़ीकुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक यदाक वन्नल्लाह लैस बिज़ल्लाम लिल्अबीद। बड़ी जुरत की बात है, जरा तर्जमा सुनिएगा। और लोगों में कोई ऐसा है जो अल्लाह के बारे में बगैर किसी इल्म के और किसी बगैर किसी हिदायत और बगैर रोशन किताब के झगड़ा करता है और अपना पहलू मोड़ने वाला है ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे, इसी के लिए दुनिया में संगीन रुसवाई है और क़यामत के दिन हम उसे जहन्नुम में जलने का अजाब चखाएंगे, और इससे कहा जाएगा कि वो इसका नतीजा है जो तेरे दोनों हाथों ने आगे भेजा, और यकीनन अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करते। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के बारे में झगड़ना क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मौजू तफसील तलब है, समझ आने के लिए ज़रूरी है। बे इल्म के बहसें करना, यकीन करें बाज लोगों को इतना बोलने की आदत होती है, इतना बोलने की आदत होती है कि पूछने वाला सवाल किसी दूसरे से पूछ रहा होता है और जवाब आप दे रहे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता, और हवाला पूछें, इल्म पूछें, कुछ नहीं सुना हुआ। यानी आप इसका नाम बदलना चाहें अपनी समझ के लिए तो लिख लें, सुनी सुनाई बातें आगे करना। याद रखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके पास जितना इल्म होगा ना वो उतना खामोश होगा। इमाम मालिक के पास एक शख्स दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, सवाल पूछा, कहने लगे ला अदरी, दूसरा सवाल ला अदरी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। 40 सवाल पूछे और 40 के जवाब में इमाम मालिक ने एक ही लफ्ज बोला कि ला अदरी, मैं नहीं जानता। सच बताएं आज मैं और आप क्या होते, कहते कितनी बेइज्जती की बात है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, भी पहला सवाल शुरू किया है तो हम लोगों को फतवे बांटने वाले बन जाते हैं, है कि नहीं। अब कुरान पढ़ती हूँ, अब लोगों को पता चले तो ये है तो वो है। अक्सर लोग मेरे से आके पूछते हैं, स्टूडेंट्स भी पूछती हैं, वहां गए बहस छिड़ गई। मैंने कहा आपने कभी मुझे बहस छेड़ते हुए देखा, आपसे क्यों लोग ये सवाल करते हैं, मुझसे क्यों नहीं पूछते। कई लोग आजकल भी मुझे बड़े मशवरे देते हैं, देखिए बुक शुरू की हुई है ना, ये एक मौजू है, तो लोग मुझे आके कहते हैं आज रबी लवल पे बात करिएगा, आज आपने मिलाद के खिलाफ जरूर बात करनी। भाई भाई लोग बड़ा पूछते हैं, मैंने कहा मुझसे तो कोई नहीं पूछता, यकीन करें मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊं मेरे से कभी किसी ने इख्तलाफी मसले नहीं पूछे। कोई बात अगर होती है मौजू के मुताबिक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब दे देते हैं। लेकिन वो लोग जो सुनी सुनाई बातें आगे से आगे बढ़ाते हैं ना, उनसे लोग बातें पूछते हैं, अपनी जिंदगी का एक असूल बनाए। और खासतौर पर आप स्टूडेंट्स, जुमा जुमा 8 दिन तो अभी हुए आपको कुरान पढ़ते, ये साल 2 साल में कुरान अंदर कोई नहीं जाता, ये बस एक तह लग रही है, जुबान को सीले। हजरत अली कहते हैं मुझसे कोई सवाल पूछे और मुझे उसका जवाब ना आता हो तो मेरी जान में जान आ जाती है कि मैं कह दूं मुझे नहीं पता। हम अपनी अना के जोर में, बड़ा बंदा ना, भाई नहीं आता तो नहीं आता, गलत बता दूं क्या, किसी की जान ले ले, एक शख्स है डॉक्टर नहीं, गलत दवा दे दे तो मारेगा ना उसको। तो यहां ये मुराद है कि कभी भी अल्लाह के बारे में बहसें नहीं करनी चाहिए। फिर पांचवी चीज है बगी, और छठी चीज है कतअ रहमी। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी एक ही हदीस में। बगी किसको कहते हैं, بغاوت کو، اردو میں بولتے ہیں نا بغاوت، سرکشی کی قسم ہے، ظلم ہے. اور قطع رحمی کس کو کہتے ہیں؟ رشتوں کو کاٹنا. اب یہاں پھر ایک ہماری پکڑانے والی ہے، حدیث سن لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ لصاحب العقوبۃ فی الدنیا مع ما یدخر له فی الآخرۃ مثل البغی وقطیۃ الرحم. کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو آخرت میں محفوظ کردہ سزا کے ساتھ دنیا میں اتنی جلدی سزا دیں کہ جس قدر جلدی سرکشی اور قطع رحمی کے گناہوں کی وجہ سے کرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ بغاوت کرتے ہیں لوگ بغاوت. آپ یہاں رہتے ہیں فرانس میں، میں ناروے سے آئی ہوں، بہت سارے ساتھی امریکہ، کینیڈا، ادھر ادھر رہتے ہیں نا. کیا آپ اس ملک کے لاز کو، رولز کو فالو کرتے؟ کرتے ہیں نا. سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں رات کو؟ آپ 12 بجے باہر نکلے تو سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں؟ نہ باندھے. یہ جو نہ باندھنا ہوگا نا، یہ بغی ہوگا. میں تو دیکھتی ہوں عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، ان کو فکر لگی ہوتی ہے میری گاڑی کو چالان نہ لگ جائے. یہ جو گاڑی کو غلط جگہ پہ آپ کھڑا کرتے ہیں نا، یہ بغی ہے. دنیا کی قوانین کو جس طرح ہمیں ماننا پڑتا ہے نا، کیونکہ پیسے لگ جاتے ہیں. نہ لگیں تو سچ بتائیں ہم لوگ مانیں؟ ہمارے ملکوں میں کوئی پرسانے حال ہی نہیں. آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے جو ہوگا. چوڑی کر کے 2 گاڑیوں کی جگہ پہ اپنی کھڑی کر کے جاؤں گا، ہے کوئی مائی کا لال جو میری گاڑی ہٹائے؟ تو بغی ہے نا، مزاج میں سرکشی ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھے کہ ایک بندہ اللہ کی منع کردہ چیز سے بغاوت کے ساتھ ہٹے، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ جب ایک عورت بے پرد باہر نکلتی ہے تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ بغاوت ہے. بولیے، جرت پیدا کیجیے، یہ بغاوت ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے اور ایک بندہ اٹھتا نہیں ہے نماز کے لیے، یہ کیا ہے؟ بول دیجئے سب، بغاوت ہے. آئی ڈونٹ کیئر، مجھے فکر نہیں ہے. ایک مرد ہر روز اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ بغاوت ہے. سر عام اللہ کی نافرمانی کرنا، کیا یہ بغاوت نہیں؟ اور چونکہ غیب کا پردہ ابھی ہمارا ٹلا ہوا ہے نا، ورنہ یقین کریں ہماری خوشیاں ہمارے لیے رونے کا مقام بن جائے جو ہمارا حال اس وقت اللہ اور اس کے فرشتوں کی نظر میں ہو رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں دوسری بات قطع رحمی کی ہے. افسوس کی بات ہے کہ جتنا دنیاوی مال و اسباب بڑھا، آسائشیں بڑھی، اتنی رشتہ داریاں کمزور ہو گئیں. چھوٹا سا گھر ہوتا تھا خالہ کا پہلے دور میں، یہی سنا ہے. پہلی چھٹی پہ بچے ماں کے ساتھ خالہ کے گھر جاتے تھے اور آخری چھٹی پہ روتے ہوئے واپس آتے تھے. نہ خالہ آنے دیتی تھی اور نہ بتیجوں بھانجوں کا دل کرتا تھا، نہ پھوپھیوں کا دل کرتا تھا جائیں، اتنی محبت تھی. ہونا کیا، روٹی پکی، دن میں ایک سالن بنا، سب کو ٹکڑا ٹکڑا ڈال کے روٹی پہ دیا، کھا لیا سب نے. شام کو چاول پکا دیے دخالہ نے، دودھ پہ چینی ڈال دو، دودھ ڈال دو، کھا لو، ختم ہو گئی. محبت تو بڑی، نہ وہ روتے، نہ ان کو کوئی مسئلہ تھا، نہ ان کو. آج کیا ہوتا، یقین کرے، خون کے رشتے ایک ہفتے سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. سوائے ماں باپ کے، اپنے گھر کے کسی رشتے دار کے گھر میں آپ 2-4 سے زیادہ دن نہیں لے کے جا سکتے بچوں کو. وجہ کیا ہوئی؟ تکلفات بڑھ گئے. پھر ہم پہلے سے سوچتے ہیں نا، کیا میرے بچوں کو گھمایا کدھر، میکڈونل لے کر گئے کہ نہیں، گھمانے لے گئے کہ نہیں، تحفہ کیا دیا، بھابھی کا مزاج کہتا تھا، فلاں نے ٹائم نہیں دیا، بھائی نے خود وقت نہیں دیا. تو قطع رحمیاں ہو گئی. لوگ کہتے ہیں اب گھر بیٹھیے. تو یاد رکھیے، رشتے ناطے کاٹنا، بیٹے کو ماں سے جدا کرانا اور بیوی کو شوہر سے جدا کرانا، یہ دنیا میں پکڑ کا عذاب ہے. اس پہ آگے بھی بات آئے گی. اور یہ جرم بھی بہت عام ہے. مادی چیزوں کی محبت نے ہمیں انسانوں سے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قطع رحمیوں سے محفوظ رکھے. یہ اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے. اچھا، بڑا مزے کا ایک جملہ ہے، وہ ویسے وقت کی گنجائش تو نہیں ہے لیکن فائدے کی خاطر. ہم پتہ کس کو صلہ رحمی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو نا، پھر رشتے دار ہیں، مہندی پہ بلا رہے ہیں، تو نہ گئے تو رشتے داریاں کٹیں گی. یعنی ہم اللہ کو سبق پڑھاتے ہیں، نعوذ باللہ. رشتے داریوں کا معاملہ ہے جی، اب ان کو نہ ملے تو پھر دل بھی تو نہیں توڑ. اچھا، دل نہیں توڑنا چاہیے. چاہے کوئی آپ کے ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑا دے، اب دل نہ توڑے پیئے، گلاس توڑ دے، دل نہ توڑے. یاد رکھیے، یہ قطع رحمی نہیں. اس پہ ایک پورا ٹاپک ہے اور یہ موضوع بہت ضروری ہے. کسی وقت میں اب انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کروں گی آنے والے دنوں میں، کیونکہ آج ہم رشتے داریوں کا نام لے کر اللہ سے رشتے کاٹ رہے ہیں. یاد رکھے، سب سے پیارا رشتہ بندے کا جو ہے نا، وہ اللہ سے ہے. کسی رشتے کو جوڑتے ہوئے اگر آپ کا خالق اور مالک سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو آپ کی 2 ٹکے کی قدر نہیں رہتی اس کی نظر میں. تلات تلی مخلوق فی معصیت الخالق. اور ایک جملہ بول کے آگے چلتی ہوں, اور وہ کیا ہے, بہترین صلہ رحمی کیا ہے میری نظر میں. صلہ رحمی اپوزٹ ہے قطع رحمی کا, یہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کو. رشتوں کو جوڑنا, رشتے داری کا سب سے پہلا بڑا حق ہے کہ آپ ان کو بھی اسی دین کی اور اسی کلام کی دعوت دیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کیونکہ ایک مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرتا ہے. تو اپنے رشتہ داروں میں غلط چیزیں دیکھنا اور خاموش رہنا یہ بذات خود قطع رحمی ہے کہ یہ جائیں آگ میں ہماری بلا سے. اور جو لوگ آج اپنے رشتہ داروں کو غلط کام کرتا دیکھ کر نہیں روکتے, کل ان کو جہنم میں جلتا دیکھیں گے. یہ ان کو سزا ملے گی کہ کل چھوٹی چیز پہ ہاتھ نہیں پکڑا, آج بڑی چیز پہ لانا پڑا. اللہ تعالی ہمیں بچائے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بغی اور ظلم جو ہے نا اس کے اوپر اشعار لکھے ہیں, تھوڑا سا اس کا ترجمہ سن لیجئے. شاعر کہتا ہے, وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَسْتَتَا تھا, جہاں تک ممکن ہو ظلم سے بچو, کیونکہ بندوں پر ظلم بہت برے انجام والا ہے. دل کے ساتھ مخلوق کے ساتھ سفر کرو, زمین میں چل پھر کر مخلوق کے حالات کا توجہ سے جائزہ لو, تاکہ تم ان لوگوں کے عواقب اور آثار دیکھ سکو جنہوں نے ظلم کیا. ان کی وہ عظیم رہائش گاہیں ان کے بعد انہی کے خلاف گواہی دے رہی ہیں, اور ان پر کوئی تہمت نہیں, یعنی ان کی رہائش گاہوں کی گواہی معتبر ہے, کیونکہ ان پر غلط گواہی دینے کا الزام ہے. خلاصہ کیا نکلا, آگے بھی پڑھ لیجئے گا کہ وہ کتنے باغات, محلات اور قلعے چھوڑ کر چلے گئے, جہنم میں داخل ہوئے, نعمتیں ان سے چھن گئی جو کچھ انہیں میسر تھا, اور وہ اب ایسے ہے جیسے کہ خواب ہے کہ جو انہوں نے دیکھا تھا. کیا سمجھ آئی کہ جب جنت یا جہنم ملے گی نا تو یہ دنیا ایک خواب لگے گا. ہر ممکن طریقے سے اس میں ظلم سے اور بغی سے اور خرابیوں سے انشاءاللہ ہم نے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. پھر اگلی چیز, مومنوں میں بے حیائی پھیلنے کو پسند کرنا, یہ وہ عمل ہے جس پہ دنیا میں بھی ثواب, دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے, مصیبتیں آتی ہیں. دلیل ہے اس کی سورت نور آیت 19-19, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے, انہی کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت دردناک عذاب ہے, اللہ تعالیٰ جانتے اور تم نہیں جانتے. اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو چار باتیں ہیں. پہلی چیز ہے الفاحشہ, کس کو کہتے ہیں, ناپسندیدہ قبیح باتیں. زنا کو بھی فاحشہ کہتے ہیں, بے حیائی کو بھی فاحشہ کہتے ہیں, بدکاری کی جھوٹی خبروں کو شائع کرنا, جس کو میں اپنے طور پہ کہتی ہوں ایوننگ سپیشلز. جھوٹی خبریں اڑا کر گلوکاروں کو نزلہ بھی ہو جائے تو ان کی خبر ڈال دیں گے, اور کسی اداکارہ بیچاری کو اگر کوئی پرسنل کام کی وجہ سے کہیں جانا پڑ گیا تو اس کی خبر بھی دے دیں گے. کیوں کہ پھر ایسی خبروں کو پڑھ کر لوگ اخبار خریدتے بیچتے, اور اللہ کا نیک بندہ دیندار دنیا سے چلا جائے تو اس کی شاید کوئی چھوٹی سی ہیڈنگ لگی ہو. یاد رکھیے, آج کے دور میں ہم مسلمان اس آیت کی روشنی سے دیکھیں تو یہ بات کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہر وہ چیز جس سے ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے اس کو سستا کیا جا رہا ہے. آپ کے ملک میں آلو مہنگے, مٹر مہنگے, چاول مہنگے, اب دن بدن ہر سال آپ جاتے ہیں قیمتیں ضرور پوچھا کریں, آپ کو 15-20% مہنگائی ملے گی. دنیا کی گچھی 100 روپے کی ہو جائے گی تو باقی چیزیں کہاں رہیں گی. اور سستے کیا ہیں, سیل فون پیکیجز سستے ہیں, ڈش اینٹینے سستے ہیں, وہاں وہ ہر وہ چیز جس سے فحاشی اور ایرانی آتی ہے وہ سستی ہیں. آپ کو پتہ کہ ایک سازش پکڑی گئی تھی کچھ سال پہلے, رشین اے سیز بہت عام تھے ہوئے, اور پاکستان آرمی کو وہ کوڑیوں کے مول دیے گئے. جب بات کھولی گئی تو پتا چلا کہ ان کی فوج کو آرام کوش بناؤ, اے سی میں بیٹھے ہوئے بندے کو دشمن کی آنے کی خبر ملے گی تو ذرا آرام سے ہی اٹھے گا. اس سے پہلے فوج میں اے سیز عام نہیں تھے, اجازت نہیں تھی, لیکن انہوں نے عام کر دیے. اور آج آپ جا کر دیکھیے, ایک ماسی کے ہاتھ میں ایک نہیں دو دو فون ہے, اور میں نے دنیا میں کہیں بھی ڈیول سم نہیں دیکھی. ہوں گی امریکہ کینیڈا میں بھی ہوں گی, مجھے اس سے کوئی اتفاق, اس سے کوئی حرج نہیں ہے, پر ہمارے ملک میں دو دو تین تین سم ہے. بھئی یہ بیل کدھر سے ہوئی, یہ دوسرے کی. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, کان تو آپ کے دو ہیں, بیل تو آپ دونوں کی سن رہے ہیں نا, تو بولیں گے تو اس ایک وقت میں ایک ہی نا, اور لوگ ایک فون پہ بات کر, اور ذرا یار رکنا دوسرا فون آ گیا, اور ان سے کام کیا کر رہے ہیں, सारी रात बातें ही करते जाओ, वहां से लेके यहां तक का बड़ा बिलबोर्ड मैंने खुद देखा है, गली गली कोने कोने में लाहौर के चौकों पे, अब तो सारी रात बातें करें और नीचे अनलिमिटेड पैकेजेस और लड़के लड़कियों को और नाचते ही जाएं और घूमते जाएं। सबसे ज्यादा इस वक्त जो हमारे मुल्क में चीज पब्लिसाइज की जा रही है ना, वो सेलफोन और उन सिम में, और उसी के नाते गंदे पैकेजेस, उनसे बातें उनसे कर लीजिए, ये कर लीजिए। और मैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मेरे सामने फोन रखा हुआ है, यहाँ की सिम डाली है कि नहीं वो अलग बात है, मुझे कभी किसी मुल्क की सिम डालने के बाद इतने प्रमोशनल मैसेजेस नहीं मिले होंगे जितने पाकिस्तान की सिम जाके आप डाल के तो देखिए। क्रिकेट की धुनें सुने, क्रिकेट की स्कोर सुने, ये धुनें सुने, अपने पसंद के गुलकार अदाकार, बस इतने पैसे इतना, और इधर कार्ड डालने उधर गया। मैं कहती हूँ जो रोना आता है, दिल करता है फोन पटक के फेंक दो। मैं कहती कोई ऐसी सिम है आपके मुल्क में कि जिसमें मुझे ये उल्टे सुलटे मैसेज ना आए और यूं चोरी खाते अंदर से आपके पैसे काटते हैं। उनसे ही बात करें कि भाई हमारा बिल ज्यादा आ रहा है, इस पर भी पैसे काटते हैं। मजे की बात यह है, कस्टमर सर्विस है तो पैसे कटेंगे, ऑनलाइन सर्विस है तो पैसे कटेंगे, अंदर से जड़े काट लें। और आम कह के फहाशी, और दूसरी जो फहाशी ईमान वालों की देखनी है आपने, मैंने कभी हमारे, आप अगर अल्लाह आपको नॉर्वे कभी लेकर आए, बड़ा करीब है, आ सकते हैं आप, थोड़ी उसी कोशिश करें, आपको पेरिस से बहुत फर्क लगेगा, आपको हर जगह से फर्क लगेगा। जो सबसे बड़ी चीज आपको वहां देखेगी ना, पूरा शहर आपको एक जैसा लगता है, और वहां ये बिल बोर्ड्स की इजाजत नहीं है, सिर्फ बस स्टैंड पे जैसे वो लंबे रह के ना वहां चीजें होती हैं। और अपने मुल्कों के जो मैंने ये बेहजाही के मुजाहरे देखे हैं, जब मैं गर्मियों के शुरू में गई हूं, ऊपर से कराची खराबी सेंटर देखा होगा आप सबने, उसके साथ ही फॉल्कन सेंटर और ये वो, जो लोग भी वहां के, यकीन करें 9 फ्लोर हैं उसके, वहां से एक तस्वीर शुरू होती है लड़की की, और पहले पे आते ऐसे लगता है एक देवनी खड़ी है आपके सर पे, लॉन के कपड़ों की मशहूरियां, आप जोड़ा नहीं खरीद सकते जब तक आपको मॉडल्स नहीं दिखती। मैं तो एक आध दफा ऐसे इत्तफाक हुआ तो मैं सिर्फ ये कहकर निकल आई कि ये मेरी बहन मुझे ले तो आई है, लेकिन मुझे कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं, बट मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, इतनी बड़ी लड़की आपने लगाई। नहीं बाजी, लोग खरीदते नहीं है। तो मैंने कहा पहले कौन खरीदता था? आप नोट करें, इस वक्त आप वेस्ट में खुद ना सोचें, ये तो है ही वेस्टर्न, वो तो कपड़े कम पहनेंगे, उनको छोड़ दीजिए। यहां आयत में आपने लफ्ज देखे फिल लजीना आमनू, और मैं पाकिस्तान जाती हूं, मुझे सबसे ज्यादा यही आयत याद आती है, क्या माफिया है जिसने हमारे मुल्कों में बेहयाई को आम कर दिया। छोड़, एक औरत खड़ी है उस पर भी नजर पड़ेगी, लेकिन वो अपने कद से 10 गुना बड़ी करके आपको दिखा दी जाए। ड्राइवर कहते हैं कई हादसे होते हैं क्योंकि जब गाड़ी टर्न करते हैं आगे, उनको एकदम बड़ी तस्वीर दिखती है, वो कहते हैं नजर उधर चली गई थी। और मैं खुद सोच रही होती हूँ कि हम औरतें, हमें देखकर ऐसे फील हो रहा है तो मर्दों को कैसा दिखता होगा। तो याद रखिए, इसका आपको मुझे बायकॉट करना पड़ेगा। आप अमेरिका का तो बायकॉट करने को तैयार हैं, आप फ्रांस का तो बायकॉट और हॉलैंड का और बैंकॉक का तो बायकॉट कर रहे हैं कुछ बातों की वजह से, आप कभी अपने मुल्क की इन लोनों का बायकॉट करके तो देखें। आप, हम आवाज नहीं उठाते, फिर हम उन्हीं के जोड़े 10-10 हजार रुपए का खरीद भी लाते हैं, फिर हम उसको पहन के सजाते हैं और उसकी मोहर ऊपर रखते हैं कि मोहर के तो मैंने पैसे दिए। ये सब कुछ क्या हो रहा है? फाखिशा तो फिल लजीना मन, जिस्म का कोई अंग नहीं ढकता। कीमत देखें कपड़ों की, शादियों के कपड़े देख लीजिए, ना गला पूरा, ना बाजू पूरे, ना शर्ट पूरी, और पैसे देखिए, पैसे लगे किस पे हैं? पहले तो लंबी कमीज थी, नजर आता था कुछ काम है, अब आपने 1 गज की कमीज के ऊपर कितना को काम कराना है, और पैसे 50-50 हजार रुपया दे रहे हैं आप एक जोड़े के, ये जुल्म नहीं है? दुनिया में मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में कपड़ों पे इतना पैसा लगता होगा जो आज हम मुसलमानों में लगता है। माफी के साथ, आप पाकिस्तान से आई हुई हैं, हम सारे ही पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप तो मेरे ख्याल वहां इस्लामाबाद में रहती है ना सिस्टर, आपको कह रही हूं, यानी जो भी इस वक्त पाकिस्तान से आया हुआ उसके माजरत के साथ। लेकिन मैंने जो जाके हर साल एक आध दफा जाना होता है, तो मैं जो चीज देखती हूँ हर साल पहले से ज्यादा फहाशी है। तो मैं सोचती हूँ कि ये एक हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये अपने मुल्कों में वो चीजें बैंड हैं जो हमारे मुल्कों में आम कर दी जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन चीजों को सही तरीके से डील करने की तौफीक दे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीजें, 4 चीजें इकट्ठी एक हदीस में आ रही हैं। नंबर 1, जिना को हलाल ठहराना। नंबर 2, मर्दों के लिए रेशम को हलाल समझना। नंबर 4, शराब को हलाल करार देना। और 5, गाने बजाने के साजो सामान को हलाल करार देना। ये 5ों इकट्ठी क्यों है लिस्ट में? क्योंकि इन सब का एक ही हदीस में जिक्र है। हदीस पढ़ लीजिए, ये हदीस पढ़कर तो मुझे नहीं लगता कि एक जुमला भी एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत है, ये अपनी वजह से खुद ही बात समझ आ रही है। इमाम बुखारी अबू आमिर से कहते हैं, اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ حِرَّ بھی ہو سکتا ہے حِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفْ یقیناً میری امت میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے ساز و سامان کو حلال سمجھیں گے، انہی میں سے کچھ لوگ ایک بلند پہاڑ کے پہلو پر ضرور پڑاؤ ڈالیں گے، شام کے وقت ان کا ایک چرواہا ان کے مویشی لے کر ان کے پاس آئے گا تو وہ اس سے کہیں گے ہمارے پاس کل آنا، اللہ تعالیٰ انہیں یعنی انہی میں سے کچھ لوگوں کو رات کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے اوپر بلند پہاڑ گرا دیں گے اور ان میں سے دوسروں یعنی ان کی صورتوں کو مسخ کر کے روزے قیامت تک کے لیے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ دیکھیں یہ مستقبل کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، جو جرم ہے ذرا اس پہ آپ نے غور کیے، زنا عام کس نام پہ، اسکینڈل افیئر، اور یہ تو چلتا ہی ہے، لیونگ ٹوگیدر، ڈیٹنگ، اب یہ تو ہر ایک ہی کرتے ہیں، یعنی ہم پھر نان مسلمز کو نہ ٹچ کریں تو ضرور فائدہ ہے، اپنوں کو دیکھیے، آج امت مسلمہ میں جو زنا کے بدکاریوں کے طریقے ہیں اللہ کی بنا، کہیں آپ کو کوئی میڈیا سے ریلیونٹ چیزوں سے واسطہ پڑ جائے۔ ایک بہن نے اپنا اتنا دل خراش واقعہ سنایا اور نصیحت چاہی تھی کہ اس کا بھائی حافظ قرآن تھا، اچھا نیک بچہ تھا، اپنی زندگی اچھی گزاری اور جتنا کوئی ایک عمر کا دور ہوتا ہے 25-30 سال کی عمر، بہترین انسان تھا، کہاں کسی دوست کے کہنے پہ فوٹوگرافی سیکھی، وہاں سے ویڈیو بنانے میں لگ گیا، ویڈیوز بناتا بناتا وہ کسی ٹی وی چینل کے ہتھے لگا، وہاں سے وہ شاید دبئی چلا گیا، یعنی اس کا پروفیشن چینج ہو گیا، اور وہ کہتی ہے میرے بھائی، اس کی بیوی، وہ بچے بالکل خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اس شو بزنس میں آیا، وہاں ایک عورت اس کے ساتھ تعلق ہوا، وہ ماڈل تھی کوئی، اس کے ساتھ کہیں باہر پکچرائزنگ میں گئے، تعلق بنا، کیا اس سے پھر حالات ہوئے، کہتی ہمارا پورا خاندان اجڑ گیا صرف اس ایک عورت کی وجہ سے، بھائی بھابھی کے تعلق خراب، ماں بیٹے کے خراب، اور وہ صرف وہ بیٹا بھائی اب ریگریٹ کرتا ہے، اور جو بھی اس کی زندگی ہے بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہوگی، مان نہیں سکتا کہ یہ کل کا حافظ بچہ اور اتنا دیندار تھا، کیونکہ اس کو پروفیشن ایسا مل گیا۔ دیکھیے پڑھا لکھا بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اچھے طریقے سے کرتا ہے، ان پڑھ اور جاہل جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ جہالت کے ہی طریقے سے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ چیز کا استعمال جو ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملکوں کی جو رپورٹس اندر کھاتے کی آپ دیکھیں، وہ عورتیں جو باہر مردوں میں جا کے کام کرتی ہیں وہ اس سے زیادہ پریشان ہے جتنی ویسٹ میں عورت کام کرتی ہے۔ یہاں ایک عورت رات 10 بجے بھی باہر ہوگی نا، کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، اور آپ ذرا جا کر دیکھیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹکٹ چینج کرانے آپ یا یہ کہ آفس چلے جائیں کسی ایئر لائن میں، وہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں شوخیاں کر رہے ہوتے ہیں، آپ بینک اکاؤنٹ کھلوانے چلے جائیں، بینک میں جائیں، لڑکے لڑکیاں ایسی چھچوری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ وہاں ان کو اچھی سنا کر آئے، نہ کوئی پوچھنے والا نہ بتانے والا، کیونکہ جہالت ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں، زنا حلال ٹھہر گیا، آج آپ یہ ذرا ڈھکا چھپا ہے، ذرا سا کھلے تو پھر آپ دیکھیں کہ ویسٹ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ گئے، پھر آپ دیکھیں کہ مردوں کے لیے ریشم حلال، اور اللہ معاف کرے حلال کب کرتے ہیں ہم، زندگی کا سب سے خوبصورت دن شادی، دولہا کی شیروانی رو سلک کی، دولہا ریشم پہنے نہ تو پھر شادی نہیں بنتی، انگوٹھی نہ گولڈ کی پہنائے ساس تو گویا کہ وہ حقیقی ساس ہی نہیں ہے۔ سچ بتائیے، وہ امت جس کے اندر ایک مرد کو آپ ریشم اور سونا پہننے پہ مجبور کر دیں، کیا وہ امت اللہ کے عذابوں کو نہیں بلا رہی؟ پھر آپ دیکھیے شراب کو حلال قرار دینا، مگر کس نام سے، نام بدل دو، سافٹ کر دو اس کو، کہیں اس کو آبے جو کہہ دو، کہیں اس کو کیا کیا نام لوگ لیتے ہیں، یہ لیکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کسی بھی طرح سے ایسی چیزوں کی اجازت نہیں۔ اور چوتھی چیز، آپ پانچویں چیز دیکھیں، گانے بجانے کو حلال سمجھنا، یہ نہیں کہا جا رہا گانا بجانا، نوٹ کیجئے، گانے بجانے کے ساز و سامان کو حلال سمجھنا، آج لوگ اس کو کنٹراڈکشن کہتے ہیں، کہتے ہیں اٹس اوکے، ایسے یہ مولوی ہیں، میوزک جائز ہے، نعتوں کے ساتھ لوگوں نے میوزک لگایا ہوا ہے، لوگ انڈین گانوں کی دھنوں پہ حمد پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بالکل گانا جائز ہے، میوزک بھی جائز ہے، یہ تو فطرت کی آواز ہے۔ آپ دیکھیں اس پہ ایک پوری بک ہے انہی رائٹر کی ہے، اگر آپ پاکستان جائیں تو لے کر آئیے، ویسٹ میں جائیں لے کے آنے کے لیے بہت خوبصورت کتاب ہے، زنا اور اس کی سنگینیاں، اتنی موٹی بک ہے، اس کے اندر آپ کو وہ ہر چیز ہے جو قرآن اور سنت میں اس موضوع پر ہے۔ لیکن آج جس تیزی سے ہمارا میڈیا آزاد ہو رہا ہے، پھر یہ بھی کہنا پڑے گا. دیکھیں میڈیا اپنی جگہ برا نہیں ہے، آپ میڈیا سے قرآن نشر کریں، ہم جیسوں کی آواز جدھر 100 لوگوں تک پہنچ دی ہے تو ہزاروں میں پہنچ جائے گی، لاکھوں میں پہنچے گی. لیکن کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے؟ پچھلے 10-15 سال میں جو ہمارا پاکستان کا میڈیا آزاد ہوا ہے، کیا آپ کو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں؟ میں کہتی ہوں صرف ایک چلتے پھرتے کسی کے گھر میں آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. ہم جب کبھی بچے تھے اور گھروں میں ٹی وی تھے، ہم سب کے گھروں میں تھے، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم سارے آسمان سے اترے ہیں. یقین کریں کہ کوئی فلم ایسی اور اس کے اندر 2 منٹ کا ایک سین ایسا ہوتا تھا کہ باپ بھائی کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا تھا، اور فلموں کے نام کے ساتھ ہوتا تھا، یہ بچوں کے دیکھنے والی ہے، یہ بچوں کے دیکھنے والی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ امی ابو کے بھی دیکھنے والی تھی کہ نہیں. آج کیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ دیکھتی نا میں کبھی کبھی، ابھی بہت دن سے تو نہیں ہوا لیکن پچھلے سال میں کافی ٹریولنگ تھی، اور ظاہر ہے جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو جب کسی کے گھر میں، بعض لوگوں نے سارا دن ٹی وی کھولا ہوتا ہے، آواز کم کر دیں گے، آواز بند کریں گے، نہیں رونق رہتی ہے، یہ تو گھر کا فرد ہے، چلو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. تو جب وہ چینل چل رہے ہوتے ہیں نا، تو میں کئی دفعہ میں نے پوچھا کہ یہ انڈین چینل چل رہا ہے، کیونکہ ہم جب کبھی ٹی وی دیکھے ہوں گے ہم نے، تو اس وقت میں انڈین موویز میں یہ حرکتیں ہوتی تھی جو آج کی ایڈورٹائزمنٹ میں ہوتی ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ فلاں نام آپ کو بھی آتے ہوں گے، ایک دو مجھے بھی آتا ہے، میں لینا نہیں چاہتی. یہ پاکستانی چینلز ہیں، کیا آپ بتائیے یہاں سے جو لائف سٹائل دکھایا جا رہا ہے وہ زندگی میں ہے؟ آپ کی اپنی بیوی ایسی ہے جو ایڈورٹائزمنٹ میں بیوی ناچتی، قد کمر لبھاتی، چائے کا کپ دے رہی ہے؟ کس نے ایسے چائے کا کپ آج صبح اپنے شوہر کو دیا جیسے وہ ایڈورٹائزمنٹ میں دیتی ہیں؟ ہاں کسی نے دیا؟ تبھی تو پھر لڑائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تو ایسی کیوں نہیں ہے، تو آپ کہیں گے آپ بھی تو ویسے نہیں ہیں. یعنی آرٹیفیشل لائف سٹائل، پھول لگا رہے ہیں، کھڑکی میں سے گھوم کے آ رہے ہیں اور پتی دی، اور وہ ڈالڈا کا ڈبا بھی کھولتی ہیں تو ادا سے، گھر آئے آپ سے تو لہسن پیاز کی بو آ رہی ہے، تو لڑائی تو ہونی ہے. آپ یقین کریں میڈیا نے آج ہماری گھریلو زندگی پہ اتنا گہرا اثر ڈالا. ایک ماں آنسو بہاتی بھی آ گئی کہ اتنے لاڈ سے میں نے اپنے بچے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کی ہے، یہ ظالم اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں پوچھتا، نام لے کے انہوں نے ہیروئن کا بتایا، کہتا ہے مجھے ویسی چاہیے. پتہ نہیں ہمارا کیا جرم ہے، ہم نے تو بڑے ارمان تھے کیا. میں نے کہا سچ بتائیں اس کا نام کیا، اس کو دکھائی کس نے تھی؟ گھر میں دیکھی ہے نا آپ نے، ٹی وی میں دکھائی، فلم میں اس نے، وی سی آر میں دیکھ لی، تبھی اس کو پتا ہے نا. تو یہ جرم ہے، آج ان ساری چیزوں کا اثر ہے. سچا دین ہوگا، لڑکوں کی نظریں جھکی ہوں گی، بیٹیاں عفت ماب ہوں گی. آپ دیکھیے آپ کے بیٹی بیٹیاں، بہو بیٹے سکون کی زندگی گزاریں گے. اس مرد کو تو اپنی ساری خواہشیں اپنی بیوی سے پوری کرنی ہے، تو جو مرد ناچتی پھدکتی تصویریں، فلمیں، گندگی، بےہودگی دیکھ چکا، بیوی میں کشش ہی نہیں رہے گی. یہ بھی سچ ہے، آج جو مردوں کو اپنی بیویوں سے کوئی کشش نہیں دیکھتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے جذبات تو باہر پورے کر چکے، کہیں دیکھ لیا تو کہیں کچھ، سن لیا تو کہیں کچھ. تو یہ ساری چیزوں کا ایک غیر مخصوص اثر ہے، اس کی زد میں آج امت مسلمہ آئی بھی ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے دیکھیں، آپ کو اپنے گھر میں بہت سکون ملے گا. پھر نیکسٹ چیز دیکھیے، زنا کام ہونا اور سود کام ہونا، یہ دونوں ایک ہی حدیث میں امام حاکم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا ظہر الزنا والربا فی قرية فقد احل بانفسه مذاب اللہ، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا. نوٹ کریں، یعنی ان چیزوں کو عام کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو اجازت دے رہے ہیں اپنے حساب سے کہ آپ ہمارے اوپر عذاب لے آئیے، اپنی پکڑ ہمارے اوپر لے آئیے. اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیے زنا انسانی تعلقات میں، اور سود اللہ کے ساتھ تعلق کے بیچ میں یا معاشی معاملات میں عام ہو چکا ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ وہ ساری حدیثیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ کسی کو سود نہ بھی وہ لے گا تو اس کا غبار تو ضرور پہنچے گا. پورا دنیا کا نظام بینکنگ کے ناطے سے جو بن گیا وہ تو بنا ہی ہوگا، لیکن اصل میں ہمیں اپنے مسلمانوں کو دیکھنا ہے. آپ اس کے اندر جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں اس کو پڑھیے گا، ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے میں سود اور زنا، یہ دو بہت بنیادی کام کرتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ آتی ہے. بلکہ اگلے، اگر آپ پیج 115 میں دیکھیے تو انہوں نے ڈیٹیل بھی لکھی ہے کہ یہ عذاب جو آتے ہیں یہ ایسی بیماریوں کا عام ہونا جن کا پتہ ہی نہیں چلے. آج ایسا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ بیماریاں دکھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں جو کبھی سنی بھی نہیں ہوتی، طاعون کا آنا، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تنگ دستی، غربت، افلاس، مہنگائی، آج یہ سب کچھ ہے، دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ تو آج آپ کو ان آیتوں کو، حدیثوں کو پڑھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے منع کیا تھا. سورۃ بقرہ 276 میں آتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. تو ہمیں بھی ایسی سوسائٹیز بنانی ہے جہاں صدقے کا رواج ہو اور دوسری چیزیں اس سے پیچھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اس کے اوپر پھر میں ریکمینڈ کروں گی، اگر آج فی زمانہ سود اور اس سے متعلقات سننا چاہیں. ابھی ہم نے روح القرآن میں جو جب یہ آیتیں پڑھی تو میں نے اس کو ویسٹ کے نظام کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ٹیلی کر کے دیا، تاکہ ہم سب جو یہاں رہتے ہیں باہر کے ملکوں میں ان کے پریکٹیکل ایشوز سمجھ آئیں. تو اگر آپ سن سکے کبھی بھی، اگر آپ کو اس موضوع پہ ڈیٹیل ملے تو ضروری ہے سننا، یہ ہم سب کا فرض ہے. خاص طور پہ ہم اپنے بچوں کو سود اور قرضوں کے جال سے بچا سکیں، تاکہ ہمارے بعد وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے چلا سکیں. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے 118 پیج پہ، ناپ تول میں کمی کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم کے عہد کا توڑنا، اور شریعت الہیہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، یہ سارے کام اللہ کے عذابوں کو کیسے لاتے ہیں؟ اس کی دلیل ابن ماجہ اور امام حاکم نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا، اللہ کے نبی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، نوٹ کیجیے اللہ کے نبی کا بات کا انداز، پہلے توجہ دیتے تھے پھر بات کرتے تھے، کیا فرمایا؟ یا معاشر المہاجرین خمسن اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. ترجمہ دیکھیے گا، اے گروہ مہاجرین، جب تم پانچ باتوں میں مبتلا کیے جاؤ اور میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ. کون سی پانچ چیزیں؟ کسی قوم میں کبھی زنا عام نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اسے اعلانیہ کرنا شروع کر دیں، مگر ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی. طاعون کو شاید آج ہم نہ سمجھیں، لیکن پیٹ کا کینسر تو سنا ہی ہوا ہے نا، بیماری ہوتی ہے یہ ایک. آج آپ دیکھیے کہ زنا کینسر کتنا عام ہے. یہ جو کینسر بھی ہے نا، یہ اصل میں ایک گناہ ہی کی پیروڈی ہے کہ جب کسی بستی میں زنا عام ہوتا ہے تو وہاں پیٹ کی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، مگر وہ قحط سالی، معیشت کی سختی اور حاکم کے ان پر ظلم و ستم کے عذابوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں. ہے آج حکمرانوں کا ظلم، آج معیشت کی سختی ہے، یہ ہمارا روپیہ کدھر گر رہا ہے، کرنسی کا جو فلکچویشن ہے پوری دنیا میں، ایون آپ دیکھیں ساری دنیا کی کرنسیز فلکچویٹ کر رہی ہیں، ڈالر کدھر سے کدھر گیا، پاؤنڈ کدھر سے کدھر گیا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیکوینسز ہیں، آفٹر ایفیکٹس ہیں، یہ نتائج ہے ان گناہوں کے جن کا تذکرہ ادھر ہوا. پھر اسی طرح وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں روکتے، مگر آسمان سے ان پر بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوں تو ان پر بارش نہ کی جائے. آپ دیکھیں خشک سالی کیوں ہوتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. آپ کو حیرت ہوگی کہ آج مسلمانوں میں سے 90% لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور ہے کتنی زکوٰۃ؟ 100 میں سے 2.5 روپے، ڈھائی یورو کا کیا آتا ہے ادھر؟ شاید سینڈوچ بھی نہیں آتا ہوگا. ایک سینڈوچ کی قیمت سال کے بعد، وہ پیسہ جو آپ کے پاس پورا سال پڑا رہا، وہ دینا مسلمانوں کو مشکل ہے، تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس سے ایکسٹرا ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ 2.5 تم رکھ لو اور 97.5 مجھے دے دو. اگر ایسا ہوتا تو ذرا سوچیے کیا حال ہوتے. تو یاد رکھیے، جب بارش نہ ہو تو اس کے پیچھے یہ بہت بڑی ایک وجہ نظر آتی ہے حدیث کی روشنی میں. پھر اسی طرح ایک روایت امام طبرانی نے ابن عباس سے نقل کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، خمسن بھی خمسن، پانچ کے بدلے پانچ. یہ آپ کا بڑا پیارا انداز تھا الحمدللہ، چھوٹی سی بات کر کے لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، پھر اس کو لیبوریٹ کرتے تھے. پانچ کے بدلے پانچ کیا ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم، کوئی قوم عہد شکنی نہیں کرتی مگر ان پر ان کے دشمن کو مسلط کیا جاتا ہے. اب عہد شکنی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے لیکن ہم اس کو پورا نہیں کرتے. تو جب قوم ایسا کرے گی، اللہ ان کے دشمنوں کو مسلط کرے گا. دوسری چیز، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز یعنی شریعت کے علاوہ کسی دیگر چیز کے ساتھ فیصلے نہیں کریں گے مگر ان میں تنگ دستی عام ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیجئے ہر بندہ تنگ دستی کا شکار ہے، جو تھوڑے کماتا تھا وہ تھوڑا پریشان ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ زیادہ پریشان ہے، لاکھوں والا لاکھوں کے خرچے میں پڑا ہوا ہے، جو کروڑوں والا ہے وہ کروڑوں کے چکر میں۔ ایک عجیب سی ایسے لگتی ہے کہ بے برکتی ہمیں مسلمانوں کے حالات میں آج دکھتی ہے، وجہ سامنے لکھی ہوئی ہے۔ پھر تیسری چیز، ان میں بدکاری منتشر نہیں ہوگی مگر موت ان میں عام ہوگی۔ سچ بتائیں کتنی کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں، اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب بے حیائی برائی عام ہوگی تو جوانوں کی موت کثرت سے ہوگی، اچانک موت کثرت سے ہوگی۔ پہلے تو کبھی کوئی سنتے تھے بوڑھا مرا، کوئی بیمار مرا، آج یقین کریں بوڑھے رہتے ہیں، اللہ سلامت رکھے بوڑھوں کو، شاید دعاؤں کے لیے رہ جاتے، جوان بچے چلے جاتے ہیں۔ ابھی کل آج صبح بھی مجھے خبر ملی جوان بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی خبر ہمیں اپنوں میں مل رہی ہے۔ اوور آل دنیا میں تو لوگ، ہزاروں لوگ مر رہے ہوں گے، تو یہ بھی گناہوں کی ایک سزا نکلتی ہے۔ پھر فرمائے وہ زکوٰۃ نہیں روکیں گے مگر بارش کو ان سے روکا جائے گا، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے مگر فصل ان سے روکی جائے گی، اور وہ قحط میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ایک اور روایت ہے امام حاکم سے حضرت بریدہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقد قوم العہد قط نلا کان القتل بینہم، کہ جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے تو ان کے درمیان قتل و غارت گری عام ہے۔ قتل کتنا عام ہے، پہلے کہتے ہیں کہ کوئی مارا جاتا تھا نا تو سرخاندی چلتی تھی، سنی بھی ہے یہ بات، لوگ کہتے تھے آج بڑا اندھیر پڑ گیا۔ آج آپ سوچیے اگر یہی اصول ہو تو ہر وقت ہی آندھیاں چلتی رہے۔ پھر اسی طرح جو کوئی کسی قوم میں کوئی بدکاری عام نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ ان پر موت مسلط فرما دیتے ہیں، کوئی قوم زکوٰۃ نہیں روکتی مگر اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ اس کی ڈیٹیلز اس میں مزید پڑھیں تو بات بالکل واضح ہے، جیسے گناہ ویسی سزا۔ تو ہمیں تو کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج عموماً ہم کوئی بھی خراب چیز دیکھیں نا تو ہم امریکہ کا نام لیں گے، اور ہم کبھی کسی کافر کی بات کر دیں گے، کسی کی نظر لگ گئی، کوئی ہمارا دشمن ہے۔ آپ ابھی تک جتنی باتیں پڑھ رہے ہیں خود سے پوچھئے اس کے بعد مجرم کون دکھتا، ہم خود ہیں۔ وما سابقکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، پھر اسی طرح اگلی چیز، اگلا جرم جس پہ دنیا میں سزا ملتی ہے وہ ہے فیصلوں میں ظلم کرنا۔ آج ظلم دیکھ لیجیے، اور آج ہمارے عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے امام بحقی میں، کوئی قوم فیصلے میں ظلم نہیں کرتی مگر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی برپا کر دیتے ہیں، میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا اور قتل و غارت۔ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ قول ہے لیکن یہ مرفوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ کیا آج ہمارے ملک میں ظلم ہوتا ہے؟ اللہ کسی کو عدالتوں میں نہ لے کر جائے۔ ایک موقع پہ ایسے اسکول کا ایک کام تھا تو میں کسی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے گئی، اپنے ملک کی بات ہے، میں نے وہاں کا جو ماحول دیکھا اور جو وہاں میں کہتی ہوں لوگوں کو سزا دیتے ہیں کہ آپ آ گئے عدالت میں، اب بھگتے ہیں، پورا پورا دن لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ آج ہمارے ملک کی حالت کیوں نہیں بدلتی۔ غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ کوئی حکومت کفر کی بنیاد پہ قائم رہ سکتی ہے، جیسے یہ ملک، دنیا کے بہت سارے ملک کفر کے ساتھ ہیں لیکن رہ رہے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ ہمارے ملکوں میں ظلم ہے، بے انصافی ہے، پتہ نہیں یہ تو اللہ کا تحمل ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کے تو لگ رہا ہے کہ ہم بچے ہوئے کیسے ہیں، ابھی جرم تو اس سے بہت زیادہ ہے ہمارے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے اگلی بات جو ادھر انہوں نے نوٹ کی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ نام بدل کر شراب نوشی کرنا، اور سروں پر گانے بجانے کے ساز و سامان اور مغنیات کا ہونا۔ مغنیات کون ہوتی ہیں؟ سنگرز، گانا گانے والیاں۔ تھوڑی سی حدیث فرق ہے، پہلے یہ موضوع گزرا لیکن حدیث سن لیجئے، کافی باتیں اس میں شرح صدر والی ہیں۔ آپ نے فرمایا یقیناً میری امت کے کچھ لوگ شراب کو غیر حقیقی یعنی کوئی اور نام دے کر ضرور پئیں گے، ان کے سروں پر گانے بجانے کے ساز و سامان اور گانے والیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دیں گے اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ حدیث واضح ہے، لیکن جب بھی کبھی پہلے پڑھتے تھے نا، آج سے 10-15 سال پہلے، تو یہ بات جو تھی نا کہ ان کے سروں پر گانے بجانے والیاں ہوں گی تو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج اس کا جواب مل گیا، ہیڈ فونز. آپ کبھی بسوں میں سفر کر کے دیکھیں، ٹرینوں میں دیکھیں، ایون گاڑی میں اپنے ساتھ بیٹھوں کو دیکھیں نا، آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے، پتہ چلتا ہے کانوں میں کچھ لگا ہوا ہے، اور وہ جو ڈائریکٹ کانوں میں ہٹ کرتی ہیں آوازیں. آپ کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں جائیں، نان مسلمز تو ہیں ہی ہیں، جو بھی ہے آپ دیکھیے کہ آج گانا سننا یا اس کو اپنے کانوں میں ڈالنا، آپ ساتھ بیٹھے کو ڈسٹرب ہی نہیں کرتے. ہمارے ملک میں تو مسئلہ یہ کہ آپ بس میں بیٹھ جائیں تو آپ کو سننا پڑتا ہے، یہاں والے اتنے بیوقوف نہیں ہیں، وہ اپنا سن رہے ہوتے ہیں، آپ جو مرضی کریں. جہازوں میں دیکھ لیجئے، تو یہ چیز بھی اللہ کے عذابوں کو لاتی ہے. اللہ تعالی ہماری امت کو ان ساری چیزوں سے بچا کر رکھے. اور پھر اس کے بعد اگلا جرم دیکھیے گا، تجارت میں جھوٹ اور سودے کا عیب چھپانا. اگر آپ میں سے کبھی کسی کو امپورٹ ایکسپورٹ کا ایکسپیرینس ہوا ہو تو آپ اس کو سن لیں. حدیث سنتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے حکیم بن حزام سے یہ بات نقل کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، لینے اور دینے والے یعنی بیچنے اور خریدنے والا دونوں کو جدا ہونے تک اختیار رہتا ہے. اگر دونوں نے سچ بولا اور سودے کی صورت حال کو خوب واضح کیا تو ان دونوں کے لیے ان کے سودے میں برکت ڈالی جائے گی، اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور چھپایا تو ان کی برکت مٹائی جائے گی. اس میں کیا پتہ چلتا ہے جی؟ کہ تجارت فیئر بیسڈ ہونی چاہیے. آج ہے سر، دیکھیے ان ملکوں میں آپ پھر بھی کانفیڈنس سے شاپنگ کرتے ہیں کہ چیز نا پسند آئی تو واپس، کچھ مدت ہوتی ہے نا، عیب آ گیا، نقص آ گیا تو پھر تو اور ہی بات ہے. اپنے ملکوں میں کیا لے کے واپس آ جائیں، باہر جا کے دیکھیں، ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ تھی تو ہم لوگوں نے ٹکٹ خریدی ادھر سے، اور آن لائن پہ انہوں نے لکھا تھا کہ پے پاکستان میں ہوگی. ٹکٹ موجود ہے، انوینٹری موجود ہے، اس کے اوپر پیسے موجود ہیں. ہم لوگوں نے اپنوں میں سے کسی کو پیسے دے کر بھیجا کہ جا کر کسی پی آئی اے کے آفس میں، بس آپ نے یہ پی این آر نمبر دینا ہے اور آپ نے اس ٹکٹ کو پے کروا دینا ہے. اب وہ جو گئے وہ اپنے بچار، ان کو کیا پتا کیا ان کے اندر کام ہے. بلیو می کہ اتنا دھوکا آپ سوچ نہیں سکتے. اور رائٹ اوے انہوں نے وہ پیسے اپنے حساب سے ٹکٹ بک کی، جتنے کی ادھر انوینٹری تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں کرنسی پاکستان کی چاہیے، وہ لے کر گئے یہاں کی کرنسی. ہمارا خیال تھا کہ جہاں کی ٹکٹ ہے وہاں کی کرنسی ایکسیپٹ کریں گے، انہوں نے کہا نہیں جی، ہم پاکستانی دیں کرنسی چینج کریں گے، اور آپ جائیے منی ایکسچینج سے یہ پیسے چینج کر کے لائیں. وہ کہیں اللہ کا حکم اچھا ہو گیا کہ وہ کرنسی چینج والا دکان بند ہو گئی. واپس آئی، انہوں نے ٹکٹ کو کے کرا دیا، انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں پیسے برے دے، نہیں آپ کے کیش کتنا ہے؟ 30,000 کہتے ہیں ہمارے پاس تھا. انہوں نے کہتے ہیں یہ دے دے تو ٹکٹ آپ کو ہم نا کل باقی آ کے پیسے دے دیں. یہ اتنی سی بات کر کے وہ جب بات ہمارے تک پہنچی، جب ٹکٹ کی انہوں نے قیمت بتائی 30-40 ہزار روپے ٹکٹ ایک کے حساب سے مہنگی تھی. بھئی یہ آپ کدھر؟ وہ کہتے ہمیں کیا پتا، ہم نے سمجھا جتنے کرون تھے اتنے کے پاکستانی روپے اتنے ہی ہوتے. خیر ہم نے ان کو فوراً کا اور اس کا نمبر لے کے ادھر سے فوراً میسج دے دیا کہ ہمیں ٹکٹ نہیں لینی، یہ آپ تو اپنے سسٹم سے خرید کے دے رہے ہیں اور یہ مہنگی ہے. قصہ مختصر، ود ان 1 آور یہ سب کچھ ہوا. لیکن انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ ہمیں اتنے کی دینی تھی، نہیں ہم تو اپنے سسٹم سے دے رہے ہیں. جو ساری بات کا خلاصہ بعد میں نکلا، 5,000 روپے انہوں نے رائٹ اوے کینسلیشن چارجز ہم سے لیے. اور جب ہم نے وہی پی این آر نمبر دے کر ہمارے اپنے ساتھیوں میں پی آئی اے کے ڈائریکٹ کام کرنے والے، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا آپ کا تو پی آئی اے نے ایک پین ہی نہیں لی. کئی ٹکٹیں کسٹمر آتے ہیں پے اوکے کراتے ہیں پھر جا کے کہتے ہیں نہیں لی، انہوں نے آپ کی ہولڈ کی تھی، لیکن جو ہی آپ نے فون کیا تو انہوں نے اس کو وائڈ کر دیا. سسٹم پہ یہ وائڈڈ دکھ رہی ہے، یہ 5,000 کرون جو آپ 5,000 روپے جو وہ آپ سے پی آئی اے کے کینسلیشن چارجز لے رہے ہیں، یہ پی آئی اے کو نہیں جائیں گے، یہ ان کی ایجنسی کو جائیں گے. لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے ہم سے لے کیوں، وہ کہتے ہیں کسٹمر ہاتھ آ گیا اور پیسے جو 30,000 آپ دے آئے وہ پھنس گئے. پیسے نہ دیے ہوتے آپ کہتے نہیں لینی، ختم ہو گئی بات، کوئی نہیں مانتا. یعنی گھر آیا پیسہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے. واللہ یہ ہمارے ملک کی برائیاں ہیں جو میں کبھی غیروں میں نہ بیٹھ کے کروں، لیکن یہ آج جہاں تک آواز پہنچ سکے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں نہ، میں نے ان کو کہا آخر میں میری ادھر سے بات ان سے ہوئی، میں نے کہا، اور اس سے 2 دن پہلے جہاز گرا تھا، میں نے کہا یہ میں اپنی ایئر لائن کا صدقہ سمجھ کے آپ کو 5,000 دے رہی ہوں کہ اللہ آگے سے ہماری ایئر لائن کو بچائے، مجھے کیا پتہ ایئر لائن کو جا رہا ہے کہ ان کو جا رہا ہے. لیکن وہ نہیں اخیر تک مانے، انہوں نے ہمیں یہی ثابت کیا کہ یہ پیسے پی آئی اے کو جائیں گے، حالانکہ پی آئی اے کو وہ نہیں گئے. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کی طرف سے تو لاکھوں کا نقصان برداشت کیا نا ہم نے، لیکن اپنی جیب میں آیا ہوا پیسہ ہم واپس نہیں کرتے. और जिससे बात करे वो कहते थे हम तो इम्प्लाई हैं, हमें नहीं पता जी, वो हमारा आगे वो ऊपर है। तो ये जो तिजारत में झूठ और सौदे का ऐप बेचना और सौदे का ऐप छुपाना, आप चीज लेके बाहर निकले वापस जाएंगे अगला आपसे नहीं लेगा, जो मर्जी कह दे वो कहते नहीं जी ये हमने आपको ठीक दी थी। तो याद रखिए कि एथिक्स पे कौमें चलती हैं, अखलाकियात बेहतर करें। अगर हमें अपने प्यारे मुल्क को वाकई पाकिस्तान बनाना है तो इस बातों को जो हम पढ़ सुन रहे हैं इसको आम करने की जरूरत है। मैं सोचती हूँ जब किसी को ये पता लग जाए वो तो कभी ना छोड़े फिर, क्योंकि ये चीजें कल हमारे कारोबार में बरकत लाएंगी। आज अब देखिए इतनी डंडी मारना, इतना सौदा, एक गज कपड़े में से वो 2 इंच बचा के क्या कोई महल बना लेंगे, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं है। फिर ऐप छुपाने वाली बातों पर नबी सल्लम का वो वाक्य आपको याद होगा कि आपने एक ऊंट बेचा, जल्दी में बेच दिया, बाद में ख्याल आया तो फौरन उसके पास गए, कहा तुम्हें पता उससे उनमें से एक ऊंट की टांग में खराबी थी, तुम चाहो तो वापस कर दो चाहो तो रख लो, नहीं बताया था। इसी तरह आप एक जगह गए तो गंदम का ढेर था, आपने जब हाथ डाला तो नीचे से गंदम गीली थी, तो आपने कहा कि गीली गंदम को ऊपर करो और दिखाओ देखने वालों को कि ये भी गीली है। हमारे कहते हैं ना ही पता चले, एक दफा बाजी से पैसे ले लो, बाद में घर जाके देखेगी तो निपट लेंगे। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। फिर अगली चीज देखिए, झूठी कसम खाना। बात बात में तो लोग कसमें खाते हैं और झूठी कसमें होती हैं। इस पे जो रिवायत है नबी सल्लम की, इमाम बज़ार ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से नकल की है, अल यमीन उल फाजिरतु तुज़हिबुल माला औ तज़हबु बिल माल, झूठी कसम माल को ले जाती है। इसी तरह अबू हुरैरा से रिवायत है इमाम बहकी की, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल यमीन उल फाजिरतु तदउ दियारा बलाकिया, और झूठी कसम शहरों को उजाड़ देती है। कितनी कसमें खाते हैं लोग आज, बात बेबात कसम खाते हैं, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। फिर अगला अमल है हराम को हलाल करने की खातिर हीला साजी करना और जिहाद तर्क करके ज़रात में मगन रहना। सच बताएं सर शर्म से झुक नहीं रहा ये सारी बातें पढ़ के, बात ऐसी है कि वो सोचा किसी और का था, कसूर अपना निकल गया। हर चीज आज हमें मुसलमानों में दिख रही, फिर हमारी इज्जत कौन करे? आप दुनिया को इस्लाम देने जा रहे हैं, हम तो उस नबी की उम्मती हैं जिसको पहले सादिक और अमीन का टाइटल मिला था। एक जुमला लिखिएगा, दावत देनी है ना, तबलीग करनी है, दूसरों को इस्लाम देना है, पहले सादिक और अमीन का टाइटल लीजिए। आज लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि मुसलमान कौन? सादिक और अमीन। मुसलमान कौन? झूठ नहीं बोलते। मुसलमान कौन? जो धोखा नहीं देते। आप कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, लोग रोते हैं, कहते हैं सैंपल जो आता है वो दिखा के हम बाहर से ऑर्डर लेते हैं, और जब 2-3 महीने के बाद माल आता है तो वो तो सौदा ही बदल गया, वो जी अब तो ये चमड़ा ही नहीं मिलता और ये तो लेदर ही नहीं है। यानी आखिरी वक्त तक आपको यकीन नहीं होता कि चीज आएगी क्या। तो ये सब कुछ आज आपको इर्द गिर्द दिखेगा। फिर अगली चीज, इस हदीस को पढ़ लेते हैं, इमाम अबू दाऊद ने इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम ईना के जरिए से लेन देन करोगे, ईना असल में किसी शख्स को कोई चीज उधार फरोख करना, फिर कीमत वसूल करने से पहले वही चीज इस शख्स से कम कीमत नकद देकर खरीद लेना। समझ रहे, धोखा है ना, किसी को उधार पे दिया, अब वो पैसे नहीं दे सका तो फिर कम पैसों पर वो चीज वापस ले ली। जैसे लोग कहते हैं ना, अच्छा अब इसकी तो मजबूरी है, किसी की मजबूरी से फायदा उठाना समझ ले, ये नाजायज है। फिर गायों की दुमों को थाम लोगे, खेती पर मुतमईन हो जाओगे, जिहाद छोड़ दोगे तो तुम पर अल्लाह ताला जिल्लत मुसल्लत फरमाएंगे, जिससे वो तुम्हारे दीन तक पलटने तक दूर नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए ये सब कुछ आपको उम्मत मुस्लिमा में दिखता है कि नमाजें जा रही हैं, कारोबार कर रहे हैं, हैया सलाल अल फला है, हम बैठे हैं काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी में कोई लगा हुआ ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन जब नमाज रोजे को छोड़कर ये काम करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं। और रह गई बात जिहाद छोड़ने की बात, तो ये कोई ढकी छुपी है। आज तो लफ्ज जिहाद बोलते हुए लोग डरते हैं, कहते हैं लफ्ज ये ना बोलिएगा, इस मौजू पे बात ना करिएगा, तो जिहाद करना किसने है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते। तो आज उम्मत मुस्लिमा पे जो मुसीबतें आई हुई है उसकी वजह जिहाद का इनकार भी है, हमने उसकी स्ट्रगल को समझा ही नहीं। अल्लाह के नाम को बुलंद करने की हर कोशिश जिहाद है, किताल तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो आखिर में होता है, हर वक्त तो किताल नहीं होता, लेकिन जिहाद तो हर वक्त हो रहा होता है। फिर उसके बाद देखिए माले गनीमत में खयानत, बस इसका नाम बदल लें, मुल्की खजाने को लूट लेना, इज्तमाही माल का खराब करना। ये माले गनीमत कौन सा होता है जो उम्मत मुस्लिमा का इज्तमाही माल होता है, आइए जरा इसको पढ़ लेते हैं। امام مالک نے یہ قول نقل کیا حضرت ابن عباس کے ذریعے سے، کسی قوم میں کبھی بھی مال غنیمت میں خیانت ظاہر نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمنوں کا روب ڈال دیتے ہیں۔ نوٹ کریں، جو پبلک ایسٹس کو، اجتماعی مال کو اپنے ذاتی کام پہ لگائے گا، اللہ دشمن کا روب اس کے دل میں ڈال دے گا۔ دور بیٹھے کانپ رہے ہیں، ان کی بری شرطوں کو مان رہے ہیں، ان کی وہ کہنا چاہیے ون سائیڈڈ ساری شرطیں مان کر قرضے سودوں پہ لے دے رہے ہیں، لیکن خوف بہت ہے ان کا۔ وجہ کیا؟ کہ خود مال کھاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کبھی آپ سیاست دانوں کے ایسٹس کی خبریں بھی سنتے ہی ہوں گے نا۔ چند دن پہلے ایک رپورٹ کسی نے بھیجی، اور ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا، اور کہا بتائیے کتنے کا ہوگا، تو کسی نے کہا یہ لیاری میں ہوگا تو اتنے کا ہوگا، ملیر میں ہوگا تو اتنے کا ہوگا، چند لاکھ کی بات تھی۔ اور جب انہوں نے اس کی اصل بتائی کہ یہ شاید کتنے 3 ملین پاؤنڈز کا محل ہے، اور ہے کس کا، وہ آپ کے اپنوں کا نام لے رہے تھے۔ اب تو سچ ہے کہ جھوٹ ہے، ہمیں کیا لگے اس سے، لیکن بات سچ ہے کہ جب آپ کے ملک میں روٹی نہ ملے لوگوں کو، اور آپ اپنے خزانوں کے رخ دوسرے ملکوں میں کھول دیں، تو پھر یہ باتیں ملکوں میں تو ہوں گی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ قوم دشمنوں کا روب ہے کہ نہیں، آج امت مسلمہ پوری کی پوری مروب ہے، روب میں بھی آئی ہوئی ہے، ڈری بھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ چلیے، یہ تو حکمرانوں کی باتیں تھی، اگلی بات میرے آپ کے بہت عام فہم سمجھنے کی ہے، اور وہ کیا عمل ہے؟ ہمیں وہ گناہ بھی نہیں لگتا، یہ جو پڑھنے لگی ہے نا، یہ کوئی گناہ نہیں لگتا، لیکن آج لائف سٹائل ہے وہ کیا؟ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ سچ بتائیں کہ آج امت مسلمہ کو دنیا سے محبت ہے اور موت سے نفرت ہے؟ ہمارے لیے موت خوبصورت پیغام کہاں رہ گیا؟ ہمیں تو ڈپریشن ہو جاتا ہے موت کا لفظ سن کر۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے حضرت صوبان سے، آپ نے فرمایا قریب ہے دیگر امتیں آپس میں ایک دوسرے کو تم پر اس طرح ٹوٹ پڑنے کی دعوت دیں گی جس طرح کھانے والے اپنے کھانے کے پیالے کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ایک کہنے والے نے کہا، یہ سوال بڑا معصوم سا ہے، کیا کہا؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا یہ صورتحال اس دن ہماری قلیل تعداد کی بنا پر ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، بلن تم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہو گئے، لیکن ان سیلاب کے جھاگ کی مانند ہو گئے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ضرور کھینچ لیں گے، اور بلا شبہ تمہارے دلوں میں الوہن ضرور ڈال دیں گے۔ کہنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، و مل وہن، وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ ہے حب کراہی، یہ ہے اصل میں وہن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ نہیں؟ کافر بھی اسی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے جس پہ مسلمان بھاگ رہا ہے، کافر بھی اس موت کے نام پہ پریشان ہو جاتا ہے جس پہ مسلمان پریشان ہے، تو پھر اللہ کی مدد کہاں آئے؟ یقین کیجئے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کو موت سے پیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی جنت ہے اور اسی کے بعد رب کا دیدار ہے۔ اللہ تعالی ہمارا دل دنیا سے ہٹا کر آخرت میں لگا دے۔ اگلا عمل بھی دیکھ لیجئے، بڑا کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا چھوڑنا، دعوت اور تبلیغ چھوڑ دینا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا چھوڑنا، اور نیکیوں کا حکم چھوڑنا۔ اور حدیث بڑی خوبصورت ہے، حوالہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفسی بیدیہ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً تم نیکی کا حکم دو گے اور بے شک تم برائی سے ضرور منع کرو گے، ورنہ بلا شک تم پر اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے عذاب ضرور بھیجیں گے، پھر تم یقیناً ان سے ضرور دعا کرو گے، لیکن وہ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ کعبہ میں جا کر رمضان میں تاک راتوں میں 27ویں رات میں ہم دعائیں کرتے ہیں، اور کیا وہ قبول ہوتی بھی دکھتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے یہ ساری باتیں آسان کر دیں، ورنہ بات بنتی نہیں دکھتی۔ اور آج لوگ کیا کہتے ہیں، کیوں برا بنوں، سب کو پتہ ہے، سب کے گھروں میں قرآن ہے۔ یقین کریں، حرام کام ہوتے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے پیاروں کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، بچوں کے، بعض دفعہ اپنے بھائی بہنوں کے، لیکن کیا کہتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں میں کیوں بری بنوں، میں اپنا تعلق کیوں خراب کروں، اور سب کو پتہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا نا، تو واللہ ہی اسلام نہ پھیلتا۔ آپ کی تو 13 سال کی ساری جنگ ہی اس بات کے خلاف تھی کہ آپ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ لوگ برائی کو چھوڑے. آپ کبھی قرآن پڑھیں نا تو آپ کو یہ بات اور بھی اچھی سمجھ آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر نبی نے جس معاشرے میں آئے سب سے بڑی جو وہاں برائی تھی نا اس کو ہائی لائٹ کیا. سچ حضرت شعیب کس بات کو روک رہے؟ نابتول کی کمی. قوم لوط کے لیے حضرت لوط کا کیا پیغام تھا؟ ہومو سیکشوالٹی چھوڑ دو, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نبی اس دور کی برائی کو چھوڑ دیتے کہ جانے دو تو وہ وہاں کے پسندیدہ لوگ تھے. حضرت شعیب کو ان کی قوم کہتی تھی تیرے پہ تمہاری بڑی لمبی بڑی نظریں لگی ہوئی تھی. نویں پارے کا شروع پڑھ لیجئے, سورۃ الاعراف ہے, کہتے تجھ سے تو ہم بڑی اچھی اچھی امیدیں رکھتے تھے, تو کیا مولوی بن گیا؟ تو نے کیا ہمارے اوپر تنقید شروع کر دی؟ آج بھی یہی ہے, ہم اپنا آپ بچا لیتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے. تو الحمدللہ یہاں ہمارا تیسرا پوائنٹ پورا ہوا ہے. کیا پڑھا ہے ہم نے؟ اب وہ گناہ جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دنیا میں عذابوں کے آنے کی وعید سنائی گئی ہے. کسی نے لسٹ بنائی ہے ٹوٹل کتنے کام جمع ہوئے ہیں؟ 28. آج ہم نے ان 28 کاموں پہ غور و فکر کرنا ہے, اور آپ اور میں جتنا اس پہ غور کریں اتنا کم ہے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سوچ لے کر جاتے ہیں, لیکن قصور آپ کا اپنا ہی نکلتا ہے. بد پرہیزی آپ نے کی ہوتی ہے, غلط چیزیں آپ نے کھائی ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ موضوع پڑھنے کے بعد کم از کم ہمارا یہ گلہ ختم ہو جائے گا کہ اللہ ہم پہ بڑا سختی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلا موضوع کر لیں گے. کچھ ساتھیوں کے کچھ سجیشنز تھے, اگر آپ لوگ دینا چاہیں. پہلا تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ جس پیس پہ ہم پڑھ رہے ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یعنی اس کو ختم کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک دن میں کر سکتے ہیں, صرف ہیڈ لائٹس پڑھتے جائیں گے. پوری لفظ بہ لفظ بک پڑھیں گے تو ایک مہینہ لگے گا. جس پیس پہ پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ بک بھی ساتھ آپ کچھ فالو کرتے ہیں. میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا سٹائل کہ میں بک میں سے وہ چیزیں چھوڑ رہی ہوں جو اس وقت جن لوگوں کے پاس بک نہیں ہے ان کو نہ بک ہونے کی وجہ سے پھر مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ ریفرنسز میں بول بھی دوں گی تو بک میں تو پہلے ہی لکھے ہیں. میں اس کو ایک کامن لیول پہ بڑھا رہی ہوں اس وقت کہ یہ آڈیوز بعد میں عام لوگوں تک آئیں تو ان کو بورنگ نہ لگے, کتاب کے بغیر فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہے کہ اس پیس پہ بھی چلتے ہوئے ماشاء اللہ آج ہم نے اس بک کے تقریباً 200 تو یہ اینڈ پہ اس کا ہے, آج ہم نے 134 پیجز کی ہے نا, تو ٹوٹل بک دیکھیں تو 500 پیج ہیں ٹوٹل اینڈ پہ. گویا کہ ہم نے بک کا الحمدللہ مور دین 1/3 کر لیا کور. اب ہمارے پاس جو آپ کا اسکیڈول ٹائم ہے, مجھے کسی طرح کوئی اعتراض نہیں. آپ مجھے 10 گھنٹے بھی کہیں گے تو میں مسلسل بھی پڑھا لوں گی, لیکن آپ نے بھی لینا ہے. کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جو اگلے 2 دن ہیں ادھر تھرسڈے کل اور فرائیڈے تھوڑا سا ٹائم آپ لوگ انکریز کرا لیں, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا مسجد میں ادھر کوئی آ رہا ہوتا ہے. تو اگر کل ہم 12 کی بجائے 12:30 تک چلتے جائیں تو اٹس اوکے. صبح جلدی نہیں کرنا چاہتی میں, کیونکہ آپ میں پہلے ہی دیکھتی ہوں کہ ساتھی تھوڑا دیر سے آتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو کل سے کل کا دن ہم 12:30 پہ لیتے ہیں. اور سسٹر طاہرہ ہیں ادھر کوئی؟ نام سے یاد نہیں ہے. طاہرہ آپ ہیں؟ طاہرہ ہے نا آپ کا نام؟ اچھا جی, آپ ایک تو طاہرہ, آپ تو ہمارے ساتھ آئی تھی نا. ایک اور طاہرہ ہیں بھائی جنہوں نے اپنے گھر میں ہفتے کو پروگرام رکھا ہوا ہے, وہ نہیں آئی ہوئی نا. ٹھیک ہے, کل بات کرتے ہیں. ورنہ پھر یا دوسرا میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ہفتے کا دن ایڈ کر کے آخری دعا ادھر ہی کر لیں. تو یہ ابھی فی الحال کل تک کے لیے یہ ہے, پورے 9 بجے شروع کر کے 12:30 پہ چلیں گے, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی, کوئی اپنا فیڈ بیک کچھ لکھا کریں, کچھ سوال جواب, تاکہ صرف سننے کی عادت نہ ہو جائے آپ کو. اور آج شام کا جو درس ہے وہ سسٹر مقدس کے گھر ہے, میرا خیال یہاں موجود نہیں ہے وہ, پہلے بھی ان کے گھر ایک درس ہوا تھا. تو آپ لوگ آئیں گے اس میں انشاءاللہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ آج پورا ہو جائے گا اللہ نے چاہا. تو کوئی بات, کوئی سوال, کوئی اعلان؟ جی آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم.
تو ایسے کچھ نہیں ہوتا, کچھ تو فرقے کا نام ہوگا, جواب کیا دینا ہے؟
उसका जवाब जी आप सब तक सवाल पहुंच गया, बड़ा बहुत बड़ा वो नॉर्वेजियन का एक लफ्ज सिखाऊंगा आपको, क्लागे। क्लागे कहते हैं कंप्लेन को कि जब हम किसी को बुलाते हैं कि नूरुल कुरान है, देखिए पहली बात मैं आपको ही कहूँ, आप सबको कहूँ, मेरे साथी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन गेस्ट को नहीं पता होता। यकीन करें आपके साथ आज मेरा हाल, इस ट्रिप का एक हफ्ता पूरा हो गया पिछले बुध से लेकर आज, जो भी दिन हो गए 8 दिन में आपने इधर यहाँ बैठकर मेरी जुबान से नूरुल कुरान या हमारे कोई स्कूल या स्लोगन या कोई चंदा या उससे जुड़े कोई नाम सुना? हमने तो कभी यहाँ तो इस पूरे ट्रिप में किसी को कोई वीडियो भी नहीं दिखाई कि जो इंट्रोडक्शन की हमारी इतनी बनी हुई है। आप लोगों को नूरुल कुरान का नाम बोला ही ना करें, इवन हम कई फ्लायर ऐसे बनवाते हैं लोगों से, मैं कहती हूँ मत डालें नूरुल कुरान का नाम। मैं सिर्फ आपको मैं ये नहीं कह रही कि छुपाएं, ये इट्स उन्हें कह कि नूरुल कुरान खुद एक जमात है, एक इदारे का नाम है। जैसे बच्चों के स्कूल होते हैं ना, मसलन आप कहते हैं कि बच्चों का स्कूल है बीकन हाउस या लिटिल बॉय गर्ल्स है, तो नूरुल कुरान एक स्कूल का नाम है और हम जो पढ़ाते हैं वो आपके सामने है। आपने देखे ना कल से परसों दो तीसरा दिन है आज इस बुक का, इसको पढ़ते हुए क्या नाम बार बार आ रहा है, अल्लाह और उसके रसूल ने बताया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है जो बहुत रिसर्च करते हैं वो वैसे भी नहीं आते, तो लोगों को बहुत उन्हें कहे कि उनका उसकी सोच वही है जो अबू बकर और उमर की है, कुछ तो होना चाहिए। अगर हम अबू बकर उमर उस्मान और उनके बाद का साबित कर सकते हैं तो हम भी वही हैं इंशाल्लाह। सारे आइमाए कराम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद, सब की इज्जत करते, जो उन चारों का मसलक था ना वही हमारा है। यही तो आज इसमें बीच में आई थी ना बात कि मस्जिदों की बर्बादी से बचने वाली चीज ही ये है कि हमने उम्मत को नामों में जोड़ दिया। जब तक मैं अपना नाम नहीं छोड़ूंगी, आप नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे, तो कोई इत्तेफाक ही नहीं करेगा। लोग चाहते हैं सब एक हो जाएं, पर क्या खुद को हनफी कहने वाले कहते हैं सारे मुसलमान हनफी हो जाएं तो हम मान जाएंगे, मालिकी हो जाएं, शाफई हो जाएं, देवबंदी हो जाएं, बरेलवी हो जाएं, तबलीगी हो जाएं और सुन्नी हो जाएं, अहले सुन्नत वल जमात हो जाएं, तो कोई होगा सबके नाम पे, एक नाम पे सब जमा होंगे और वो क्या है, हुवा समा कुमुल मुस्लिमीन। सूरत हज की आयतें हैं, सूरत अल जी सूरत हज की आखिरी आयतों में अल्लाह ताला कहता है हुवा समा कुमुल मुस्लिमीन, उस अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। ठीक है, और सूरत मायदा का भी मैंने आज रेफरेंस दिया था, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो अल्लाह ताला हमें इस्लाम पे काफी कर दे। ठीक है, जजाक अल्लाह खैर जी। अम्मा जी कुछ दिखाना बताना चाह रहे हैं? तुसी भी कुछ जा, चले ठीक है, जजाक अल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह
जी की तरफ से एक शेयरिंग करना चाहूंगी
जी, ले लीजिए जो मर्जी करें
जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खुश आमदीद और मुबारकबाद के अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन कुरान के साथ हदायत का और समझ का शऊर का अल्लाह पाक हमें दे रहा है, और अल्लाह तआला बेहतरीन अंदाज में हम सबको इन सब बातों में अमल करने वाला बनाए, आमीन। एक छोटी सी शेयरिंग करना चाहूंगी, हमारी भाभी हैं और इनकी जिंदगी हम सबके सामने तो है ही, हमने तो बहुत अरसे से इनको देखा किस तरह अल्लाह पाक ने इनको चुना। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि जिस दिन पहले रोज ये यहाँ पे आई तो कहती है मुझे कि मेरा उस दिन रात को मेरी तबीयत बड़ी खराब थी, सुबह भी मैं आई तो मेरा दिल ऐसे था कि बंद हो रहा, अजीब अजीब तरह की तबीयत थी। कहती है जब मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे समझ ही नहीं आई कि साथ साथ बोलती जा रही हैं बोलती जा रही हैं, और मेरे दिल के अंदर से ऐसे जैसे सारी फिक्र परेशानी वो टेंशन निकल निकल के, और जब मैं यहाँ से वापस घर गई हूँ तो मैं इतनी हल्की फुल्की थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले मेरी ये कैफियत थी। तो मुझे वो बात इतनी प्यारी लगी, मैं कह या रब्बुल आलमीन हम सब बहने जो यहाँ पे मौजूद हैं हम सबको भी जो भी परेशानियां जो
शाम वाले सेशन में साथ चले रात भी अच्छी लग रही है
इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन फायदा उठाने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम,
शाम को भी एक दर शाम भी दर सुन दे ना
मुकद्दस कार पापी,
मैं क्या उठे चलो फिर रात भी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप लोग ये ना मस्जिद की लाइटें सबसे पहले बंद किया करें, एक्स्ट्रा कोई टिश्यू पेपर कोई लाइट मस्जिद की दीन के इदारों की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये हम मुसलमानों का फर्ज है ताकि इज्तमाई माल में बरकत हो। ठीक है जी, बंद कर दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या अल्हम्दुलिल्लाह भैया की, अस्सलाम।
हर हर लेक्चर
आप समझ